मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم۔ سورہ الحاقہ کی آخری آیات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے تم میں بہت سے لوگ اس قرآن کا انکار کرنے والے ہیں، اس قرآن کو نہیں مانتے۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن جو انکار کرنے والے لوگ ہیں یہ قرآن قیامت کے دن ان کے لیے افسوس کا ذریعہ بنے گا۔ آج تو خوش ہیں، کل افسوس کریں گے۔ جو لوگ بھی کسی بھی حق بات کا انکار کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی بیوقوف بناتے ہیں، سامنے والوں کو بھی بیوقوف بناتے ہیں، دنیا میں ان کو کچھ پذیرائی، کچھ مقبولیت مل جاتی ہے، لیکن اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آخرت میں انہیں اپنی ان حرکتوں پر افسوس ہوگا۔ میں لوگ مجھے چیزیں بھیجتے رہتے ہیں نا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو مشرکین انکار کرتے تھے قرآن کا اور اوٹ پٹانگ قسم کے دلائل دیتے تھے، تو میں سوچتا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا ظرف تھا۔ جب لوگ بہت الٹی الٹی باتیں کرتے ہیں نا، اس سے انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور اس میں لوگوں میں وہ کنفیوژن بھی پیدا کر رہے ہوں، دو اور دو چار کی طرح کچھ چیزیں کلیئر ہوتی ہیں، لیکن اب ہر چیز میں جب سے یہ سوشل میڈیا آزاد ہوا ہے ہر چیز میں کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے۔ وہ تمام چیزیں جو دو اور دو چار کی طرح تھی نا، ان کو بھی مشکوک بنایا جا رہا ہے۔ تو میں جب یہ آیتیں پڑھتا ہوں، میں کہتا ہوں ہمیں جب اتنی اذیت ہوتی ہے، اتنا ٹینشن ہوتی ہے اور غصہ بھی آتا ہے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے، یہ آدمی صحافیوں کو سنتے ہیں، وہ کیسا حقائق کو مس کر رہے ہوتے ہیں، مذہبی اسکالرز کو سنتے ہیں، وہ کیسا حقیقت کو مس کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ یہ پھونکو والی سرکار اتنی ہٹ ہو گئی، اتنے بڑے بڑے آفیسرز اس کے پاس جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ ہمارے ملک کا حال ہے کہ یہ ایک تھوڑی ایسا ہے، تو پتہ نہیں بیسیوں لوگ ہیں، بیسیوں لوگ ہیں۔ یہ تو میڈیا میں کچھ لوگ آ گئے، ورنہ تو جو روحانیت اور عاملوں پہ میں صبح شام بولتا رہتا ہوں، اگر میں نہ بولتا تو چار چھ لوگ جو بچ گئے ہیں وہ بھی جا رہے ہوتے، چار چھ لوگ جو بچ گئے ہیں نا عاملوں کے پاس جانے سے، چار چھ ہی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں، تو وہ بھی جا رہے ہوتے۔ تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار تم کسی کوئی تو بیس ہونی چاہیے کسی بات کی، حقائق کو کیسا مس کیا جاتا ہے۔ تو جب میں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں تو قرآن میں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلیاں بہت ہیں۔ ہم جب شروع میں درس تفسیر پڑھتے تھے مدرسے میں، تو میں بار بار سوچتا تھا کہ یار اللہ اپنے نبی کو اتنی تسلیاں کیوں دے رہے ہیں، بس ایک دفعہ بتا دیا نا کہ یہ لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں آپ صبر کریں، یہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں آپ صبر کریں، اللہ فیصلہ کر لے گا، اللہ فیصلہ کر لے گا، یہ مضمون بہت ہے۔ تو میں کہتا تھا اللہ میاں نے اتنا زیادہ کیوں، بھائی وہ مخالفت کر رہے ہیں تو نبی اپنا کام کرتے رہیں، کیا خیال ہے بھائی؟ ہمارے نبی تبلیغ کرتے رہے، وہ آپ کو جادوگر کہیں، وہ آپ کو شاعر کہیں، وہ آپ کی بات کا انکار کریں، انہوں نے معجزہ مانگا، نبی نے چاند کے دو ٹکڑے کر دی، انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں لگے رہیں، اللہ کو تسلی دینے کی ضرورت کیا ہے، بس ایک دفعہ دے دی۔ لیکن جب انسان خود بھگتتا ہے نا، پھر پتہ چلتا ہے بھائی ایک آدھ دفعے کی تسلی کافی نہیں ہے۔ ہمارے ایک استاد ہیں، بڑا کام اللہ ان سے دین کا لے رہا ہے، لیکن لوگ ان کے خلاف بہت ہیں، حالانکہ میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، وہ بہت ہی مخلص ہیں۔ ایک دن ہنس کے کہنے لگے کہ میں جس اخلاص سے میں کام کر رہا ہوں نا، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنا بھی کوئی مخلص ہو سکتا ہے، اور حقیقت یہی ہے، اس لیے لوگ میرے خلاف ہو گئے کہ یار یہ کچھ سازش ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے نا وہ بہت دور جا کے نہایا کرتے تھے, غسل کیا کرتے تھے, کیونکہ آپ کی طبیعت میں حیا بہت زیادہ تھی. اپنی قمیض بھی کسی کے سامنے نہیں اتارتے تھے, بہت زیادہ حیا تھی. تو جو فسادی لوگ تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا ان کے جسم میں کوئی بیماری ہے, برس کی داغ واغ پڑے ہوئے ہیں, اس لیے یہ اتنا زیادہ پردہ کرتے ہیں, اتنا دور جا کے نہاتے ہیں کہ ایک جسم کا حصہ بھی نظر نہ آئے. حالانکہ وہ تو شرم و حیا کی وجہ سے. تو حضرت موسیٰ کو کتنا غصہ آتا ہوگا نا کہ جو چیز میری تعریف کی تھی وہ انہوں نے کیا بنا دی, کیونکہ بنی اسرائیل کا مینٹل لیول ہی نہیں تھا کہ کسی میں اتنی حیا بھی ہو سکتی ہے کہ مرد ہو اور اس کو کرتا اتارتے ہوئے بھی شرم آئے لوگوں کے سامنے. لوگوں کا مزاج ہوتا ہے نا, بعض لوگوں کو بہت زیادہ حیا ہوتی ہے ان میں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ جو الزام لگ رہا تھا نا کہ ان کا جسم خراب ہے اندر سے, یہ اتنے چھپا کے رکھتے ہیں اس کو, نہاتے بھی بہت دور جا کے ہیں, کسی کو ذرا بھی باڈی نظر نہ آئے, تو اصل میں اندر سے معاملہ کیا ہے, خراب ہے, داغ واغ ہے اور کوئی بیماری ہے ان میں. اتنا زیادہ انہوں نے پروپیگنڈا کیا نالائقوں نے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فبرأہ اللہ مما قالوا, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے الزامات سے بری کر دیا. بخاری میں حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں دور جا کے غسل کر رہے تھے اور اپنے کپڑے اتار کے رکھے انہوں نے پتھر پہ, تالاب میں چلے گئے, پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا. بخاری کی حدیث ہے, پتھر کپڑے لے کے اللہ نے حکم دیا پتھر کو بھاگ جا بھائی. تو موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے تو پتھر مارکیٹ سے شارٹ, موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا پتھر آگے آگے جا رہا ہے نا, بھاگ رہا ہے, حضرت موسیٰ پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں. تو پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آبادی میں لے کے آ گیا, جہاں بنی اسرائیل جو فسادی لوگ اس طرح کی بات سارے نہیں کر رہے تھے, کچھ لوگ کر رہے تھے. انہوں نے حضرت موسیٰ کا جسم دیکھا تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ سب سے خوبصورت ترین جسم موسیٰ علیہ السلام کا. یعنی وہ حیران ہو گئے, کیا اللہ نے ان کو ایک فٹنس ہوتی ہے نا, یہ والے باڈی بلڈروں کی فٹنس نہیں جو اسپیڈ بریکر نکلے ہوئے ہوتے ہیں یہاں یہاں, اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حسن ہے, یہ کوئی حسن حسن نہیں ہے. اللہ سب سے زیادہ پیغمبروں کو حسین بناتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اور پیٹ برابر تھے, ایسا نہیں تھا کہ یہ سینہ نکلا ہوا ہے اور کمر بالکل یوں کر کے اور یہاں سے کٹس اور یہاں سے کٹس. یہ تو میں کسی باڈی بلڈر کی مذاق نہیں اڑا رہا, لیکن یہ کوئی نیچر نہیں ہے, یہ تو عجیب سے باڈی ہوتی ہے. تمیز کا آدمی ہونا چاہیے, پیٹ نہ نکلا ہوا ہو, ہائٹ ہو, سینہ تھوڑا چوڑا ہو اس کا, گول سے بازو ہو اس کو, فیٹ ویٹ نہ ہو, یہ یوں کر کے جو سینے لٹک رہے ہوتے ہیں لوگوں کے, تو نارمل ہونا چاہیے. یہ تمام پیغمبروں کو اللہ نے حسن و جمال دیا ہے, مضبوط تھے وہ تمام پیغمبر. موٹی اسکن نہیں ہونی چاہیے, جیسے ہوتا ہے نا آج کل اتنا, جیسے لوگوں کے, بعض لوگوں کے, سب کی بات نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کا جب انہوں نے جسم دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ خوبصورت تو کوئی ہو نہیں سکتا. تو قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے بری کر دیا موسیٰ کو اس الزام سے. لوگوں نے کہا بھائی یہ حیا ہے ان میں, اب وہ تو پیغمبر تھے, اللہ نے بری کر دیا, لیکن اللہ ہر ایک کو تھوڑی اس طرح الزام سے بری کرتا ہے. تو میں نے طلبہ کو ایک بات کہی, میں نے کہا دیکھو اس دور سے یہ فسادی لوگ ہر عمل کی الٹی تاویل کرتے ہیں, ہر عمل کی الٹی تاویل. آپ کوئی بھی اچھا کام کرو کیڑے نکالیں گے بیٹھ کے. ہمارے جامع ترشید میں تو ایسا بہت ہے, جامع ترشید جب کوئی کام کرتا ہے نا, ابھی یعنی 14 اگست منا رہا ہے تو اب یہ حکومت کے پٹھو ہیں, یہ حکومت کو. میں نے کہا یار ان کا حکومت سے کیا لینا دینا, ملک کی محبت پیدا کرنے کے لیے کر رہے ہیں, ملک تو ہم سب کا ہے نا, تو کچھ اچھا سوچ لو. بولے یار ملک کے لیے کر رہے ہیں تاکہ ملک بچے. ملک, ہمارے جامع ترشید کے بڑے ایک بات کہتے ہیں کہ ملک اگر گیا نا تو نہ اس کا فوج کو کوئی بڑا نقصان ہوگا, نہ عدلیہ کو کوئی بڑا نقصان ہوگا, نہ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی بڑا نقصان ہوگا, نہ ہمارے سیاسی لیڈروں کو. یہ سب ان میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں پتلی گلی سے نکل جائیں گے, پسیں گے. ہم سب سے پہلے دینی مدرسے پسیں گے, پھر اس کے بعد عوام پسے گی, اور جو متوسط طبقہ ہے نا ایسی لاشیں بچھیں گی جو آپ کو پتہ نہیں ہے. جب ملکوں میں بغاوتیں کامیاب ہوتی ہیں یا بغاوتیں ہوتی ہیں یا دوسرے ملک حملے کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ایک چیز کو اچھا وے میں سوچ لو کہ یار شاید یہ, لیکن ہر چیز کو قوم کا مزاج اور یہ صحافیوں نے جو آ رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ, جو مختلف اینکرز آ رہے ہیں, کچھ اچھے بھی ہیں, لیکن ایسی کھچڑی پکا دی ہے جب ہم سنتے ہیں نا تو نیندیں اڑ جاتی ہیں. جس کے دل میں تھوڑا سا بھی درد ہوگا وہ تو سوچے گا نا, یار یہ قوم کو کدھر لے کے جا رہے ہو. تو اب میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں نا کہ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ, کہ اے نبی یہ لوگ قرآن کا انکار کر رہے ہیں, آپ غم نہ کریں, یہ انکار قیامت کے دن حسرت کا ذریعہ بنے گا. قرآن میں بہت ساری اہل اسلام کی تسلی کے لیے آیتیں ہیں کہ آج ان کو مذاق اڑانے دو, اللہ نے حجت تمام کر دی, یہ کہتے ہیں نبی شاعر ہیں. تو اللہ نے کہا کہ انہوں نے تو کبھی زندگی میں ایک شعر نہیں کہا, یہ شاعر کہاں سے ہو گئے بھائی. کتنی معقول بات ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن کے جب آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اثر بہت ہوتا تھا. تو سوال پیدا ہوتا تھا, تو یہ تو انہوں نے تو کبھی لکھا پڑا ہے ہی نہیں, 40 سال تمہارے درمیان میں رہے ہیں, کبھی الف بھی نہیں لکھا انہوں نے, تو یہ ایسا کلام کیسے پیش کر رہے ہیں کہ دنیا ایک دم اس سے متاثر ہو رہی ہے, ایک دم مشرکین بھی ہل جاتے تھے اندر سے. تو مشرکین کہتے ہیں اصل میں شاعر ہیں. تو اللہ نے کہا انہوں نے ایک دفعہ بھی شعر نہیں کہا. پھر وہ کہتے تھے یہ اصل میں منتر ہے, جادو ہے, جب پڑھتے ہیں نا تو مسمرزم ہونے لگتا ہے ہمارے اوپر. تو اللہ نے کہا جادوگروں کے حالات تو دیکھو تم, جادوگر ایسے ہوتے ہیں؟ کوئی جادوگر ماں باپ کے حقوق سکھاتا ہے؟ کوئی جادوگر وراثت کے مسائل بتاتا ہے؟ کوئی جادوگر طلاق کے حکام سکھا رہا ہوتا ہے؟ کوئی جادوگر یہ بتاتا ہے کیا یار آیت ہے؟ اوف کیسے عجیب انداز سے قرآن والدین کے حقوق کو ایکسپلین کرتا ہے, اتنا مزیدار انداز ہے قرآن کا. وہ تم اس سے پڑھا ہی نہیں, پھر میں جب اس ٹاپک پر آتا ہوں تو پھر وہ آگے پھر بیان ہی نہیں ہوتا مجھ سے. تو کیسے انداز سے اپنے حقوق اللہ بیان کرتا ہے, اپنے حقوق بیان کرتا ہے, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے ماں کے پیٹ میں بنایا, نحنو خلقناکم فلولا تصدقون, ہم نے بنایا تو مانتے کیوں نہیں کہ ہم دوبارہ بنا سکتے ہیں. یہ جادوگروں میں کبھی زندگی میں دیکھا, جاؤ نا یہاں پر جو جادوگروں نے لکھا ہوتا ہے نا سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں, ذرا اس کی جا کے دیکھو تو صحیح اس کی حالت. جادوگروں کا تو یہ کام ہے نا, کبھی کسی نے ماں باپ کے حقوق سکھانے کے لیے جادو کیا ہے بھائی؟ جادو شروع ہی سنگ دل محبوب, اور سنگ دل محبوب سے شروع ہو کے سنگ دل محبوب پہ کیا ہوگا؟ ختم ہوگا. ننگ دھڑنگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو قرآن کہہ رہے ہیں ان کی سیرت دیکھو, 40 سال تمہارے ساتھ رہے ہیں, اور کیا عجیب انداز ہے قرآن کا. قل انما اعیذکم بواحدہ, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں, ساری باتوں کو چھوڑو, سب باتوں کو چھوڑو بھائی, ایک بات کو فوکس کر لو نا, باتیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو سمجھ میں نہیں آتی, تو ایک کو فوکس کر لو. ما بصاحبکم من جنہ, سارے مل کے اکیلے اکیلے بھی غور کرو, اکیلے بیٹھ کے جہاں کوئی چھیڑنے والا نہ ہو, ٹھیک ہے نا, کوئی نہ کوئی فسادی آئے گا تمہیں, کوئی صحافی کو تم سن لو گے, کسی اسکالر کو سن لو گے, وہ گھما دے گا تمہیں, بالکل نیوٹرل ہو کے اکیلے بیٹھ کے غور کرو, اور پھر اجتماعی سطح پہ بھی ڈیبیٹ کرو اس موضوع پر. ما بصاحبکم من جنہ, ایک بات تک تم لازمی پہنچو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے, دیوانے نہیں ہیں, دماغ کا معاذ اللہ نقل کفر کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. تو جب مجنون نہیں ہے, یہ تم یہاں تک تو تم پہنچ جاؤ گے, بس یہ فیصلہ کر لو نا, آگے اسٹیپ تمہارے لیے کیا ہے؟ آسان. جب مجنون نہیں ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر انہیں ضرورت کیا ہے پوری قوم سے ٹکر لینے کی؟ جو مجنون نہیں ہوتا اور قوم کے خلاف جا رہا ہوتا ہے, دیکھو جو قوم کے خلاف جاتا ہے تو پاگل ہوتا ہے, ہوتے ہیں نا ہر سوسائٹی میں سر پھرے ہوتے ہیں, پوری قوم ادھر جا رہی ہے, وہ کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لاتے ہیں نا, مارکیٹ میں نئی نئی چیزیں نہیں آ رہی ہیں آج کل, کورونا کی ایک کہوا آ گیا, ٹھیک ہے نا, یہ کورونا ختم کر دے گا جڑ سے, اور یہ آئے ہم جب کورونا آیا تھا نا, مجھے کورونا سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے, اندازہ ہو گیا کہ ہماری سوسائٹی میں منجن بکتے کیسے ہیں. بعض لوگ کورونا میں ادرک کے کہووں سے کروڑ پتی بنے ہیں, ہاں خشک ادرک بیچا انہوں نے, اور جس کو بیچا وہ پھر بھی مر گیا کورونا, وہ کہوے پی پی کے بھی. ایک صاحب ہمارے جاننے والے, وہ کورونا کو نہیں مانتے تھے, نمازی پرہیزگار ماشاء اللہ داڑھی ان کی, وہ کہتے تھے یہ ڈرامہ ہے, کورونا شرونا کچھ نہیں ہے. ہم نے سمجھایا حضرت کورونا آ گیا ہے, چلے یہودیوں نے یہ وائرس بنایا ہوگا بالفرض, کسی نے بھی لکھا, آ تو گیا ہے نا, بچو اس سے, اب کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے. پھر پہلے مانتے نہیں, پھر مانا تو پھر حکیموں کے کہاوے, حکیم نے کہا یہ اجوائن کا کہاوا, ہم ڈاکٹروں سے پوچھ رہے ہیں, ڈاکٹروں سے ہمارے رابطے, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بھائی یہ ایسا وائرس نہیں ہے کہ تمہیں اجوائن اور یہ کلونجی اور یہ چیزیں تمہیں بچا لیں گی اس سے, یہ بہت خطرناک وائرس ہے, اتنا آسان ہوتا تو کروڑوں اربوں روپے لگا کے یہ ویکسینیں کیوں ایجاد ہو رہی ہوتی ہیں اور ایئرپورٹ کیوں بند ہو رہے ہوتے ہیں, پورا دبئی ایئرپورٹ بند ہو گیا, آپ کی ایمریٹس ایئر لائن کا بیڑا غرق ہو گیا اور بڑی بڑی ایئر لائنوں کے اربوں روپے کے نقصان میں گئی ہیں. تو سیدھا سیدھا وہ یہ کرتے پائلٹ کو قہوہ پلا کے بٹھا دیں یار, یہ میں دلیل دیتا تھا دبئی کو کروڑوں روپے کا, میں دبئی ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا, آخری فلائٹ میری تھی اور کووڈ کی وجہ سے ہو کا عالم تھا. دبئی کا تو ایئرپورٹ ایسا ہے, بڑا مزہ آتا ہے دبئی ایئرپورٹ پہ نا, یہ جہاز آ رہا ہے اس کے پیچھے دوسرا جہاز, اس کے پیچھے 24 گھنٹے یہ ہوتا ہے, وہ اچھا بھی لگتا ہے وہ منظر دیکھنے میں, اور ہو کا عالم کچھ بھی نہیں وہاں پہ. تو یہ پاگل ہے دنیا, اتنی ساری دنیا ایک ساتھ پاگل نہیں ہو سکتی, میرا جہاں تک رپورٹ ہے. کچھ لوگ اجتماعی سطح پہ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن سارے لوگ اجتماعی سطح پہ اکٹھے پاگل ہو جائیں تو یہ وہی بادشاہ والا کیس تو ہو سکتا ہے کہ جو آسمان سے پانی برسا تھا, بات سے بات نکلتی ہے کیا کریں یار. وہ بہت دفعہ سنا چکا ہوں نا, یہ کچھ نئے لوگ آئے ہوئے, آج حسنین مدرسے سے بھی کچھ لوگ آئے ہوئے, انہوں نے نہیں سنا. وہ ایک وزیر کو بادشاہ نے, میں جلدی اسپیڈ فارورڈ کا بٹن دبا کے چلا دیتا ہوں, وہ ایک وزیر کو کسی نے بتایا بادشاہ کو کہ ایک بارش ہونے والی ہے, اس کا جو بھی پانی پیے گا وہ پاگل ہو جائے گا. بادشاہ نے وزیر کو بلایا تھا, یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. تو وزیر نے کہا ہم اپنے لیے ایک ٹینک بنا لیتے ہیں, بہت بڑا ٹینک, ہماری زندگی تک وہ کام آئے گا. بارش برسے گی تو عوام پاگل ہو جائے گی, ہونے تو اب کیا کریں, ہم تو بچیں گے نا, ہم دونوں. بڑا آرڈر ہوا جی, بارش سے پہلے ایک ٹینک بنا لیا, پانی اسٹور کر لیا. اب جب بارش ہوئی ہے تو جو لوگ پیتے تھے وہ سارے کیا ہو گئے, پاگل. اب جب وہ پاگل ہوئے تو ان کو بادشاہ وزیر پاگل لگنے لگے نا, کیونکہ ساری قوم پاگل ہو گئی, یہ دو عقل مند تھے تو ظاہر ہے ساری قوم کو یہ دو عقل مند پاگل لگیں گے نا. تو انہوں نے جلوس نکالنا شروع کر دیا, ساری قوم نے, بادشاہ وزیر پاگل ہے ان کو نکالو, کیونکہ ہم تو سب ایک جیسی باتیں کرتے ہیں پاگلوں جیسی, یہ الٹی باتیں کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کیا ہے, پاگل ہیں. تو بادشاہ نے وزیر کو بلایا, بھائی تو لے لیں گے, دینے پڑ گئے, یہ تو ہماری حکومت جا رہی ہے. تو وزیر نے کہا ایک ہی حل ہے, ہم بھی پانی پی لیتے ہیں, ہم بھی ان جیسے ہو جاتے ہیں. تو یہ لطیفے کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ ساری قوم پاگل ہو جائے اور دو آدمی کیا ہوں, عقل مند ہو. الٹا ضرور ہو سکتا ہے, دو بندے پاگل ہو جائیں باقی سارے کیا ہوں, ٹھیک ہوں. تو میں نے ہم نے بھی سمجھایا, میں کہا بھائی یہ ہے, بہت سارے طریقوں سے ان کو کہا ہوئے نا, پھر بیمار ہو گئے, پھر بھی نہیں مانا کہ کورونا ہے. ڈاکٹر نے کہا آپ کو کووڈ پازیٹو آیا, انہوں نے کہا نہیں, میں نہیں مانتا اس کو. بالآخر جب بالکل ہی مرنے لگے تو آئی سی یو میں چلے گئے, اللہ نے زندگی دی. پھر کسی نے ان سے کہا کہ بھائی وہ کہوہ اور حکیم, انہوں نے پھر نا وہ گالی نکالی جو ممبر پہ دی نہیں جا سکتی اس حکیم کو جس نے ان کو کہوے پلائے تھے. تو کبھی آپ لوگ اکیلے ملے نا, وہ ایسی پوری تجوید کے ساتھ انہوں نے چار, حالانکہ بڑے پرہیزگار تہجد گزار ہیں, بہت نہیں ہے کہ وہ گالیاں دیتے نہیں ہیں, گالیاں والی بالکل نہیں دیتے وہ. تو اتنی بڑی گالی نکالی کہ ہمیں ان کے گالی پہ شبہ ہو رہا تھا کہ یہ ناجائز ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ ایسی گالی جائز نہیں ہے کسی کو دینا. انہوں نے کہا میرے کو مار دیا تھا اس نے. تو جو ہے نا, وہ کبھی آپ اکیلے میں ملیں گے تو پھر میں وہ انشاءاللہ تو نہیں کہنا چاہیے ایسی باتیں, پھر میں آپ کو وہ بتاؤں گا کیا گالی دی تھی انہوں نے. تو پوری قوم, پوری دنیا نہیں ہو سکتی ہے. تو ہاں, اللہ نے فرمایا کہ آپ, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو پاگل ہوتا ہے نا پوری قوم کے خلاف جو جاتا ہے, یا تو وہ کیا ہوتا ہے, پاگل ہوتا ہے, یا تو وہ کیا ہوتا ہے, پاگل ہوتا ہے, یا پھر اس کا ویژن میں اتنی کلیئرٹی ہوتی ہے, اس کے پاس اتنے مضبوط دلائل ہوتے ہیں کہ پوری قوم سے ٹکر لینے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے اور اپنے ذاتی مفاد کو وہ داؤ پہ لگا دیتا ہے. تو قرآن نے مشرکین سے کہا کہ دیکھو تم تنہائی میں غور کرو کہ یہ مجنون اور دیوانوں والے, تو تم اس نتیجے پہ پہنچو گے ان میں کوئی علامت نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ 40 سال تو تمہارے درمیان ویسے ہی رہے, کہیں کوئی مجنونگی اور دیوانگی ان میں نظر نہیں آئی. اور یہ تو وہ مانا کرتے تھے کہ انتہائی ذہین ہیں, انتہائی شریف ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے لوگوں کے اسکینڈل بننا شروع ہو جائے, جھوٹے اسکینڈل بھی نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جھوٹا الزام بھی نہیں لگا کبھی خیانت کا, یعنی مخالفین بھی کہہ رہے ہیں بھائی صادق بھی ہیں امین بھی ہیں، ایسی بے داغ سیرت، پھر آپ کو آفریں کیسی کی گئیں کہ بھائی اگر آپ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دو تو ہم عرب کی حسین ترین عورتوں سے آپ کا نکاح کرائیں، آپ کے ہم دولت آپ کو دے دیں. تو جو دو نمبر جو قوم کے مخالف چل رہا ہوتا ہے نا، یا تو وہ لفافے لے رہا ہوتا ہے، یا کیا لے رہا ہوتا ہے، کہیں سے لفافے مل رہے ہوتے ہیں، یا وہ پاگل ہوتا ہے. بلا وجہ یہ آدمی یہ کام کبھی بھی کوئی نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے کہا تم غور کرو، ان میں دیوانگی کے کوئی آثار نہیں ہے، خاص طور پہ جو یہ کلام پیش کر رہے ہیں جسے تم بھی چھپ چھپ کے سنتے ہو. خدا کی قسم ہمارے ایمانوں کی، جو میں اپنی بات کروں نا، میرے ایمان کی حفاظت قرآن نے کی ہے. ہم نے تو پیغمبر کو نہیں دیکھا نا، آپ نے بھی نہیں دیکھا، لیکن ہم جب قرآن پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی یہ اس میں نبی اپنی طرف تو بلا ہی نہیں رہے لوگوں کو. دیکھو آج جتنے دو نمبر اسکالرز ہیں مذہبی، ان کے دو نمبر ہونے کی سب سے بڑی دلیل، یہ نوٹ کر لو، یہ اس پہ شارٹ کلپ بھی بنائیں، جو شخص یا جو فرد سب سے ہٹا کے اپنی طرف لا رہا ہے، اس کا مطلب یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا ٹھیک، یہ نہیں ہو سکتا ٹھیک. پیغمبروں کی دعوت میں سب سے بڑی چیز اپنی نفی ہوتی ہے، اپنی نفی، میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں. اتنی تواضع ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں، بخاری کی حدیث ہے کہ یہودی کا جھگڑا ہوا مسلمان سے، یہودی نے کہا کہ اس موسیٰ کے رب کی قسم جس نے موسیٰ کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی، مسلمان نے قسم اٹھائی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان پہ فضیلت دی، یہودی نے کہا میں اس خدا کی قسم اٹھاتا ہوں جس نے موسیٰ کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی. تو صحابی نے اٹھا کے یہودی کو تھپڑ لگا دیا. کیا کیا؟ زور سے کھینچ کے تھپڑ لگایا کہ سب سے افضل تو ہمارے نبی ہیں، تو موسیٰ کو کہہ رہے تمام جہان پہ فضیلت. تو یہودی گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو نبی نے ان صحابی کو تنبیہ کی، فرمایا مجھے موسیٰ پر فضیلت مت دو. پھر حضرت موسیٰ کی فضیلت بیان کی کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جو اٹھیں گے نا اللہ کے عرش کو پکڑنے، وہ موسیٰ علیہ السلام ہوں گے. حالانکہ اصل مسئلہ یہی ہے، دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ تمام پیغمبروں پہ اللہ نے فضیلت کس کو دی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسندید کیا کہ نام لے لے کر مجھے دوسروں کے مقابلے میں لایا جائے، یہ ایک طرح سے بے ادبی ہے. بھائی ویسے بتا دو بھائی تمام پیغمبر میں افضل ہیں، لیکن موسیٰ سے افضل ہیں، ابراہیم سے افضل ہیں، عیسیٰ سے افضل ہیں، اس میں دوسرے پیغمبروں کی کیا ہو رہی ہے؟ ایک طرح کی انسلٹ ہو رہی ہے. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. تو پیغمبر کی سیرت کو دیکھیں آپ، ایک صحابی نبی کے پاس آئے، عرض کی آپ کی تعریف میں آپ نے بہت کچھ کہا تو آپ کو غصہ آ گیا، فرمایا مجھے ایسے میری تعریف میں مبالغہ مت کرو جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کی حیثیت کو بڑھا دیا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا میسنجر ہوں، رسول ہوں، بس اس سے آگے مت بڑھو. قرآن میں کتنی جگہ ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. مشرکین کہتے تھے آپ یہ کیوں نہیں کر سکتے، آپ یہ کیوں نہیں کر سکتے، تو ایک دفعہ بھی نبی نے نہیں کہا میں کر سکتا ہوں، ابھی ذرا ٹھہرو، کروں گا میں، کل کروں گا. ہر جگہ نبی نے فرمایا سبحان ربی، بھائی میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، اس کے پاس طاقتیں قوتیں، هل كنت الا بشرا رسولا، میں تو ایک انسان ہوں، میں نے کب دعوے کیے کہ میں چشمے زمین سے جاری کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، یہ تو میرا دعویٰ ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ قرآن نے ایک جگہ کہا ما کان لبشر، کسی بشر میں یہ مجال نہیں ہے کہ خدا اس کو پیغمبر بنائے اور وہ لوگوں کو خدا سے ہٹا کے اپنی طرف لانا شروع کر دے. یہ کسی بشر میں، کسی انسان میں اللہ نے جس کو پیغمبر بھی بنا دے اس کی یہ ہمت ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کے دل میں اللہ کا اتنا خوف ہوتا ہے وہ تو ہمت ہی نہیں ہے ان کی یہ کام کریں. اور تم انہیں، یہ قرآن کی آیت ہے اسی موقع کے لیے کہ جو پیغمبروں کو خدا بنا لیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں تو کوئی بشر یہ کر ہی نہیں سکتا. تو ہمارے نبی کا ویژن بھی کلیئر، ہمارے نبی کی دعوت بھی کلیئر، دو اور دو چار کی طرح. تو قرآن نے کیسے پیاری بات کہی، بھائی تم اکیلے میں جا کے غور کرو، اجتماعی غور کرو، یہ تو ثابت ہو جائے گا کہ یہ مجنون اور دیوانے نہیں ہیں. اگلا اسٹیپ کیا ہے پھر، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ پیسہ مل رہا ہے، شہرت مل رہی ہے، وہ بھی نہیں مل رہی. مکہ میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو کچھ بھی نہیں مل رہا تھا، مخالفت در مخالفت، ٹینشن در ٹینشن ہے. اتنی مخالفت، اتنی ٹینشنیں، اور آخر دم تک نہیں ملا. یعنی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص میں لالچ ہوتی ہے کہ ابھی تو نہیں ہے لیکن یہ قربانی رنگ لائیں گی، پھر بعد میں دبا کے پیسہ آئے گا میرے پاس، پھر کریں گے. کچھ لوگ ایسے بھی الو بھی بنا رہے ہوتے ہیں، جیسے روحانی عامل کچھ پیسے نہیں لیتے، آپ متاثر ہوتے ہیں یار اتنا نیک پیسے بھی نہیں لے رہا. بھائی ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، صبر کرو. اس کو پتا ہے کہ پیسے لے لیے. جیسے جب میں نے کہا کہ میری فیس نہیں تھی نا، تو کچھ لوگ بڑی بڑی رقم بھی لا کے دے دیا کرتے تھے. جب ہم نے فیس متعین کر لی تو 5 روپے بھی اس فیس سے زیادہ ٹھیک ہے نا نہیں دیتے، لیکن ہم نے متعین کی ہے. لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے نا ہر چیز کا. وہ ایک بندہ ہے، وہ نکاح کا نامہ فل کرے گا بیٹھ کے، وہ لوگوں کی کال اٹینڈ کرے گا. تو فری کا کام ہمیں بڑا مسئلہ پڑ رہا تھا. تو روحانی عامل کیا کرتے ہیں کہ جی حضرت فیس نہیں لیتے، تو لوگ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ 6 دفعہ جاؤ کچھ بھی نہ دو نا، تو وہ پھر ٹینشن میں آئے گا. اس کو پتا ہے کہ یار فیس نہ لینے سے جو ہدیے آ رہے ہیں وہ پیسے لینے سے نہیں آتے. کسی کا بھی کام بن گیا، 100 آدمیوں کو تعویذ دے دیا، ایک کا قدرت کی طرف سے تو ہوگا نا، وہ تو اللہ نے لکھا ہوتا ہے. سب کے سارے مسائل بہت سو کے نہیں بھی ہوتے، بہت سو کے ہو جاتے ہیں. تو اس کا ہو گیا، وہ پھر جو لائے گا نا، حضرت جی آپ بتائیے لینڈ کروزر کی چابی لینا پسند فرمائیں گے آپ، بازاروں لینا پسند فرمائیں گے؟ تو وہ پھر کہتے ہیں کہ ارے نہیں یہ. وہ ایک واقعہ سنا دوں، یہ سچی بچی کا واقعہ. وہ ہماری مسجد کمیٹی کے پرانے صدر ہیں طارق بھائی، تو انہوں نے وہ صدر میں جا رہے تھے، صدر میں پرانا واقعہ ہے. ایک بابا جی کھڑے ہوئے، ان کی ماشاءاللہ داڑھی اور بڑا چہرے پہ نور وور، تو یہ کریمیں ملتی ہیں آج کل نور کی، نور سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، نور بہت ہوتا ہے. اگلی رات پہ کیسا نور ہوتا ہے اس کے، مجھے تو نہیں دولوں کے آج کے چہروں پہ نور نظر آتا. وہ تھریڈنگ وغیرہ کروا کے نا ہوتا ہے، میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا، لیکن نور نہیں لگتا یار. وہ نور صابن سے نہا لو یا شیمپو سے نہا لو، بس اتنا نور دولہا پہ کافی ہے. عورت دولہے کے یہ والے نور سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوتی، اس کے ایٹیٹیوڈ سے متاثر ہوتی ہے. اس کے مردانہ وجاہت ہونی چاہیے اس میں. تو مجھے فوجی لوگ اس لیے بہت پسند ہیں کہ میں نے فوجیوں میں یہ چیزیں نہیں دیکھی، زنانہ پن. باقی ہر ایک میں زنانہ پن سا آتا چلا جا رہا ہے، عجیب سے ہوتے جا رہے ہیں یار. یعنی عجیب سے، مرد تو مرد اچھا لگتا ہے بھائی. آپ جو ہے وہ، یہ تو بیوٹی پارلر لڑکیوں کے لیے بنے ہیں، آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ جاؤ نہا دھو کے آ جاؤ، بس کافی ہے. تو تھوڑا داڑھی ہے تو وہ سیٹ کر لو، نہیں ہے تو بہت زیادہ شیو کر لیتے ہیں لوگ. ہم تو اس کو جائز نہیں سہتے، لیکن چلو لوگ کر لیتے ہیں. وہ اس سے زیادہ آگے کیوں بڑھ رہے ہو بھائی، بال بال بنا لو، اچھا ہوگا نا اسی میں لگے گا. نہیں ہوگا، اس سے آگے جائے گا تو جتنا لگ رہا ہے وہ بھی نہیں لگے گا. تو میں نے فوجیوں میں یہ چیز، کیونکہ ان کی ٹریننگ میں یہ چیز داخل ہوتی ہے نا، وہ شروع سے ہی ان کو بگایا مار دھاڑ اور یہ سب چیزیں سکھائی جاتی ہیں، تو وہ ان میں تھوڑا آدمی پنا زیادہ نظر آتا ہے. تو وہ صدر میں ایک بزرگ کھڑے ہوئے تھے، بزرگ نہیں تھے وہ، ظاہر ہے بزرگ کا لبادہ اڑا ہوا تھا انہوں نے. تو یہ طارق بھائی ابھی بھی ہوں گے شاید، بیان سن رہے ہوں، ان سے تصدیق کروا لیں آپ. کہتے ہیں کہ وہ بزرگ نے مجھے بلایا، ادھر آؤ. میں گیا، ہاتھ میں نا وہ رکھا ہوا تھا کوئی پتھر یا مٹی، کہہ رہے ہیں انہوں نے بولا یہ پتھر کھا. میں نے کہا میں کیسے کھاؤں بھائی، اس میں تو پتھر. انہوں نے کہا کھا تو کھایا، تو کہہ رہے مصری بن گئی وہ. واقعی کہہ رہے میں چبا رہا ہوں، مصری ہے وہ، پتھر نہیں ہے. میں کہتے ہیں بڑا متاثر ہوا. اچھا یہ میرے یہاں امام بننے سے پہلے کا واقعہ ہے، ورنہ میرے آنے کے بعد وہ مصری بننا بھی نہیں تھا، وہ پتھر ہی رہتا. ہاں یہ آپ کو بتا دوں میں، انہوں نے عاملوں پہ میرے بیان سنے ہیں نا، تو وہ جب پتھر کھائیں گے تو پتھر ہی لگے گا وہ مصری نہیں لگے گی. لیکن وہ لوگ سنے بھی نہیں تھے، وہ عقیدت میں تھے، تو کھایا تو مصری. اڑے یار، پھر ایک اور اس طرح کا کیا، وہ پتہ نہیں کیا بن گیا، جلیبی بن گئی یا کیا بن گئی، مجھے پورا واقعہ یاد نہیں. کہہ رہے میں بڑا متاثر ہوا، لیکن ان میں تھوڑی سی عقل تھی. کہتے میں نے کہا یار یہ کوئی کہانی نہ ہو نا، کوئی ایسا نہ ہو کہ میرے دماغ کو کیپچر کر رہا ہے یہ بندہ. تو میں تھوڑا پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا. ہاں کہتے میں نے نا 400-500 روپے بزرگ کے ہدیے کے لیے نکالے. تو انہوں نے کہا نہیں یہ مٹی ہے میرے لیے، مجھے پیسہ. اب آپ کو روحانی عاملوں کا بتا رہا ہوں کہ جو پیسے نہیں لیتے نا، کہتے ہیں مٹی ہے میرے لیے بیٹا، یہ پیسہ نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں ہے، جا بس. کہہ رہے میں تھوڑا پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا کہ اور کیا کیا ہوتا ہے. تو ایک بندہ آیا, اس کو بھی یوں پتھر رکھا, وہ بھی مصری, وہ کھا گیا, وہ بڑا متاثر. اس نے بھی 500 روپے ہدیہ نکالا, تو انہوں نے کہا ایسے ہی اسٹائل, مٹی ہے مٹی, یہ پیسہ ویسا نہیں. اب وہ پیچھے پڑ گیا کہ نہیں حضرت, آپ پہنچے ہوئے بزرگ ہو, آپ ہمارے گھر آئے نا, تو اب ہر ایک کے ساتھ آپ کو بتائیں مسائل تو ہیں ہی, کسی کے ساتھ مالی مسئلہ, کسی کی بیوی بھاگ گئی ہے آ نہیں رہی ہے, کسی کی جا نہیں رہی ہے بھاگ نہیں رہی ہے, ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسائل ہیں, کسی کو بے روزگاری کا مسئلہ ہے, کسی کو اچھی بیوی ملی ہے تو یہ خود بیوی کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے. تو ہر آدمی کہیں نہ کہیں یا تو دوسرے کے لیے مسئلہ ہے یا دوسرے اس کے لیے مسئلہ ہے. تو وہ بابے کو کہتے ہیں میرے سامنے نا اس نے آفر کی کہ میرے گھر آئے آپ, کہتے ہیں میں نے اس بندے کا نمبر لے لیا کہ آگے کاروائی ہوتی کیا ہے, یہ اس سے پوچھوں گا, میں نمبر لے لیا. کہہ رہے ہیں وہ بات آئی گئی ہو گئی. پھر وہ بندے سے انہوں نے رابطہ کیا, وہ بندے نے بتایا کہ میرے ساتھ ڈرامہ کیا ہوا ہے. کہہ رہے ہیں میں نے بابا کو یہ بتایا کہ ہمارے گھر میں غربت ہے, بے روزگاری ہے, مسائل ہیں, ہمارا کاروبار نہیں چل رہا. تو بابا نے بولا ایسا ہے کہ پیسے تو واپس کر دیے نا, بولا کہ ایسا ہے کہ میں آؤں گا تمہارے گھر میں تو میں ڈبل کر دوں گا, ایک وظیفہ پڑھوں گا, اس سے سب پیسے کیا ہو جائیں گے, ڈبل ہو جائیں گے. انسانیت کی خدمت ہے, باقی مجھے کچھ نہیں چاہیے تم سے, پیسہ ویسا نہیں چاہیے. ایڈریس لے لیا, بابا جی وہاں پہنچ گئی. پھر وہ بندہ کارگزاری سنا رہا ہے جس کو ربڑی کھلائی تھی نا, مصری کھلائی تھی. اب کیا ہوا ہے کہ جی بابا نے بولا کہ جتنی خواتین ہیں ساری, وہ اپنا سارا زیور, اچھا یہ ہوتے بڑے ٹھرکی ہیں لیکن گھر میں جا کے ایسے خواتین سے ملیں گے جیسے یہ ان کی سگی بہنیں ہیں, کیونکہ یہ بہت ان کو اپنے اوپر نا وہ کنٹرول ہوتا ہے کہ بھائی یہ ٹھرک پیسہ جب آئے گا نا تو پیسے کے پیچھے تو عورتیں یعنی اتنے نیک ہوتے نہیں ہیں جتنے یہ لگ رہے ہوتے ہیں. تو وہاں تو یہ بابا ہی بزرگ بن کے گئے ہیں نا, تو وہاں تو یہ ہر ایک کو بہو بیٹی کی نیت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ماشاء اللہ اتنے اس دن ڈاکٹر آئے تھے, کیسے ٹھرکی قسم کا ڈاکٹر تھا, اور یہ بزرگ دیکھو ماشاء اللہ. تو اب یہ وہاں گئے, ساری بہوئیں بیٹیاں, بڑی فیملی تھی ان لوگوں کی, سب سے کہا کہ یہ رومال ہے, جتنا پیسہ ہے نا سارا اس میں لا کے رکھ دو, لاکر میں, زیور, جو کچھ ہے. اور بیٹا چھپانا نہیں, بیٹا شک نہ کرنا, کیونکہ یقین پہ ہے ایمان, یقین. سب نے کہہ رہے ہیں سب زیور اتار کے رکھ دیے. بابا نے کہا میں اس کو نہ ڈبل کر دوں گا, ابھی ایک دم کروں گا, اس سے یہ کیا ہو جائے گا ڈبل. سب نے سب کچھ لا کے رکھ دیا, چوڑیاں اتروا لی, انگوٹھیاں اتروا لی, اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے وسیم سے پیسے لے لیے, انہوں نے غفار سے بھی پیسے لے کر, ڈبل جب ہو رہے ہیں نا بھائی ادھر سے 50,000 روپے پکڑو, جب ڈبل ہو جائیں گے تو اس کو 50 دے کے اپنا 50 گریوی, جس جس کو نچوڑ سکتے تھے سارا لا کے رکھ لیا. اچھا بابا نے ڈرا بھی دیا تھا, چھپایا تو پھر نہیں ہوگا بھائی, پھر نہیں ہوگا. اور وہ پوٹلا بنا کے رکھا بابا نے, سب خواتین کو پردے میں بٹھا دیا اور مردوں کو بھی بٹھا دیا, اور کہا کہ نیچے آنکھیں بند کر کے اب نیچے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دو. اچھا وظیفے میں قرآن ہی پڑھواتے ہیں یہ لوگ, اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں, بھائی وہ تو قرآن پڑھوا رہے ہیں نا بھائی, وہ تو قرآن اللہ کا کلام میں کیا برکت. جب میں منع کرتا ہوں بھائی نہیں, کہتے ہیں اللہ کے کلام میں کیا برکت نہیں ہے, مفتی صاحب کیا برکت نہیں مانتے, مانتے ہیں مگر اس کے کہنے سے نہیں مانتے, تم خود پڑھ لو گھر میں بیٹھ کے. اب کیا ہے کہ جی وہ پوٹلا بنا دیا اور وہ سب منہ نیچے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ مسمرزم کا ماہر آدمی, یہ عملیات کرتے ہیں, مسمرزم کے ماہر ہوتے ہیں, دماغ کو کیپچر کر لیتے ہیں, اور بے وقوفوں کا دماغ کیپچر ہوتا ہے, جو کانفیڈنس ہوتا ہے نا جن کو پتا ہے فراڈی, ان کو کچھ نہیں ہوتا. اور ان سے کہا کہ جب تک یہ وظیفہ ختم نہیں ہوتا کسی نے آنکھ نہیں کھولنی ہے, آنکھ نہیں کھولنی ہے, ورنہ یہ ڈبل نہیں ہوں گے, یہ نقصان ہو سکتا ہے. وہ مسٹنڈے سارے بیٹھے ہوئے, لائٹ بجھی بھی ہے, مسٹنڈے بیٹھے ہوئے. بابا جی نے بوری بند کی, آرام سے بڑے تسلی کے ساتھ گئے ہیں, اور اپنا آرام سے رکشا بخشے کو ہاتھ دیا اور ٹیکسی والے کو, اتنی تسلی تھی ان کو, پتا تھا یہ مسٹنڈے ایک گھنٹے سے پہلے اٹھنے والے نہیں. ایک گھنٹے کے بعد جب اٹھے ہیں نا تو بابا بھی مارکیٹ سے شارٹ, اور جو ڈاکو اتنا نہیں لوٹ کے جاتے, وہ پھر بھی دو چار چوڑیاں ادھر ادھر جو بیڈ کے نیچے پڑی ہوئی ہوتی ہیں یا خاتون نے موزے میں چھپا دی ہوتی ہیں وہ رہ جاتی ہیں. ڈاکو بھی اتنا نہیں لے کے, پورا سب کچھ صاف کر دیا اس بزرگ نے, اور بزرگ مارکیٹ سے اب تک شارٹ ہیں. پتہ نہیں اب کتنے گھروں کو اس طرح سے حضرت جی نے لوٹا ہوگا. ہم لوگ کہہ رہے ہیں حضرت جی کی داڑھی ماشاءاللہ، چہرے پہ نور ماشاءاللہ۔ تو پھر اس کا ان کے پاس فون آیا تو انہوں نے کہا شکر ہے یار اللہ نے مجھے بچا لیا۔ تو میں کہاں سے کہاں بات لے گیا، تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہمارے پیغمبر پر یہ شک ہو سکتا تھا معاذ اللہ کہ بھئی چلو ابھی نہیں، بعد میں یہ دولت بنائیں گے، بنگلے بنیں گے، گاڑی آئیں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کا مزاج ایسا بنایا، جب پیسہ آیا نا تو بھی نہیں رکھا آپ نے، صبح آیا تو شام ہونے سے پہلے صدقہ، شام آیا تو صبح ہونے، شام آئی تو صبح ہونے سے پہلے صدقہ۔ یہ ایک اس اشکال کا جواب ہے کہ جب پیسہ رکھنا جائز ہے، سلیمان علیہ السلام نے رکھا نا پیسہ، کتنے کتنے، ان کا تو تاج آج کے لحاظ سے کروڑوں روپے کا تھا، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے اس میں، تخت ایسا عالی شان، دائیں بائیں گارڈ، اور بڑا سسٹم تھا سلیمان علیہ السلام کا۔ تو جب یہ جائز ہے تو جب اللہ نے اپنے نبی کو پیسہ دیا تو رکھا کیوں نہیں؟ اس اشکال کا جواب یہی ہے۔ لوگ ہم پہ بھی اعتراض کرتے ہیں نا کہ بھئی ہمارے نبی تو پیوند زدہ کپڑے پہنتے تھے، اور یہ مولوی لوگ دیکھو کیسے کالر میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اور کیسے گاڑیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اور کبھی نہاری کھا رہے ہیں تو کبھی جلیبی کھا رہے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی حلال حرام ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں پھر پیغمبر نے کیوں پیوند زدہ کپڑے پہنے؟ اس کا یہی جواب ہے، حلال ہے سلیمان علیہ السلام نے رکھا نا، اگر حرام ہوتا تو پیغمبر کوئی بھی ہو حرام کام نہیں کرتے۔ ہمارے نبی کو اللہ نے اس لیے مسکین رکھا آخر وقت تک کیونکہ اب آخری نبی ہیں، تو اللہ آپ پہ ہر قسم کے الزامات کی نفی کرنا چاہتا ہے۔ کل کوئی غیر مسلم کے دل میں وسوسہ آ سکتا ہے، دیکھو پہلے کسی کے دل میں وسوسہ آتا نا نبی سے پہلے کہ یہ پیغمبر معاذ اللہ صحیح نہیں ہے، تو اللہ اگلے پیغمبر کو بھیج دیتا ہے۔ ہمارے پیغمبر کے بعد تو اب نبوت کا دروازہ بند، تو اللہ نے ہمارے نبی کو ایسا بنایا کہ کسی قسم کا کوئی وسوسہ بھی کسی کے دل میں نہ آئے کہ انہوں نے پیسے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ لہذا ہمارے نبی کی طبیعت میں سخاوت اتنی ڈال دی کہ پیسہ صبح آیا تو شام تک ایک ڈھیلا بھی گھر میں نہیں ہے، اور شام کو آیا تو صبح تک نہیں ہے، پھر وہی فاقے، پھر وہی فاقے۔ یعنی جب فتوحات میں مکہ فتح ہو گیا، فتوحات کے دروازے کھل گئے، لیکن آپ کی حالت وہی ہے، ایک دن گھر میں کھانے کو ہے دوسرے دن نہیں، اور 40-40 دن کھجور پہ گزارا ہو رہا ہے، کھجور پانی کھجور پانی، کچھ ہے ہی نہیں، اور روزوں پہ روزے چل رہے ہیں۔ اسی وجہ سے کہ بھائی بعد میں بھی اگر یہ سب کچھ اس لیے کیا ہوتا تو اب تو کرتے نا۔ اور اسی وجہ سے ہمارے نبی نے حضرت خدیجہ کی موجودگی میں دوسری شادی بھی نہیں کی، اس میں بھی یہی حکمت تھی۔ اگر آپ پہلے سے 4-4 شادیاں کر لیتے یا زیادہ شادیاں کرتے تو یہ شک ہو سکتا تھا کہ ان کے دل میں معاذ اللہ نقل کفر، عورت کی شہوت ہے، معاذ اللہ ان کا مزاج ہے عورتیں رکھنا۔ ہمارے نبی نے اس وقت نہیں رکھی جب رواج تھا عربوں میں، عربوں میں تو پہلے سے 10-10 بیویاں رکھنے کا رواج تھا، اس وقت ہمارے نبی نے اس رواج کی مخالفت کی ہے، نہیں رکھی۔ 25 سال کی عمر میں 40 سالہ بیوہ سے شادی کر رہے ہیں۔ اگر کوئی خواہش نفسانی کا غلام ہوتا ہے معاذ اللہ، تو 25 سال میں وہ 40 سالہ بیوہ سے کرتا ہے شادی؟ سب سے زیادہ شہوت تو بھڑک رہی ہوتی ہے 25 سال کی عمر میں، اس وقت عیاشی کا جو شوق ہوتا ہے وہ 50 سال میں نہیں ہوتا۔ تو اگر شوق معاذ اللہ یہ کام شوق کی وجہ سے کیا ہوتا تو پھر اس وقت کرتے، اور 15 سال اس بیوہ کے ساتھ گزارا نہیں کرتے، اور پھر 50 سال میں جا کے آپ نے نکاح کیے، جب انسان میں نکاح کی خواہش کم ہو جاتی ہے، اور پھر ان میں بھی زیادہ بیوہ عورتوں سے کیے۔ تو یہ اس میں بھی یہ حکمت تھی، بھائی اگر یہ اپنی خواہش سے کیا ہوتا تو پہلے کیا ہوتا نا، تو پتا چلے یہ بھی اللہ کے حکم پہ کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اس میں اللہ کے حکم کے علاوہ اور کوئی مصلحت نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اللہ نے ہمارے نبی کو ہر لحاظ سے ایسا بنایا کہ آپ کے کیریکٹر پہ، آپ کے کردار پہ، آپ کی نیت پہ کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا، نام کوئی، پھر بھی کوئی ہٹ دھرم اور ضدی کا تو کوئی دنیا میں علاج نہیں ہوتا، وہ تو کرتے رہیں گے۔ وہ تو حضرت مریم پہ زنا کی تہمت لگی ہے، جب یہودیوں نے لگائی ہے تو اللہ نے حضرت مریم کی برات کا کیسے اعلان کیا؟ حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں بول رہے ہیں، کوئی بولتا ہے ایسے بچہ؟ ساری دنیا کے سامنے بول رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، مجھے، میں پیغمبر ہوں، میری ماں زانی نہیں ہے۔ پھر یہ ہو سکتا تھا بھائی کوئی جادو ہو گیا ہو، پھر وہ جو پیغمبر بڑے ہو رہے ہیں ان کی سیرت سے پتا چل رہا ہے، وہ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں کہ پرندوں کو بناتے ہیں اور پھونک مارتے ہیں وہ پرندہ اڑ جاتا ہے، وہ ماں باپ کے حقوق بیان کر رہے ہیں، وہ ایک توحید بیان کر رہے ہیں، تو کہیں سے بھی ولد الزنا والے آثار جاری نہیں ہوتے۔ ہم نے علماء سے سنا ایک زبردست، جو قرآن و سنت سے انہوں نے اخذ کیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی پیغمبر کا پیغمبر ہونا ثابت کرتے ہیں نا
تو دلائل سے نہیں براہین قاطعہ سے ثابت کرتے ہیں. برہان کہتے ہیں ایسی دلیل جو چڑھتے سورج کی طرح ہو, جس کے بعد انسان کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. ایسی دلیل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ برہان. اس کی مثال ہے جیسے مناظرہ ہو رہا ہو بند کمرے میں, ایک کہہ رہا ہے سورج ابھی نہیں ہے رات کے 12 بج رہے ہیں, دوسرا کہہ رہا ہے دن کے 12 بج رہے ہیں, اور شرطیں لگا رہے ہیں, بحث کر رہے ہیں, دیکھ کل اتنے بج کے اتنے منٹ پہ, اور وہ فلکیات کا علم سے اتنے میں ایک بندہ کھڑکی کھولے بولے یہ دیکھ کیا ہے, یہ کیا ہے سورج چمک رہا ہے, یہ تیرا باپ ہے؟ کراچی میں تو اسی طرح بولیں گے نا, یہ تیرا باپ روشنی بھیج رہا ہے اتنا بڑا بلب لگا کے, یہ جو دھوپ پھیلی ہوئی ہے, سورج تو نہیں دکھایا دھوپ دکھا دی, کہ یہ جو دھوپ دکھائی ہے یہ سرچ لائٹیں لے کے تیرا باپ بیٹھا ہوا ہے اوپر, یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ سورج ہے. پھر بھی کوئی کہے نہیں یار یہ سورج نہیں ہے, سورج ہوتا تو نظر آتا, یہ اصل میں یہ کوئی نیا سولر سسٹم آیا ہے. تو اگلا کہے گا سولر سسٹم تو چلتا ہی سورج سے ہے, ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے نہیں یہ وہ سولر سسٹم ہے, دن میں چارج ہوا تھا رات میں چل رہا ہے. تو آپ کیا بولو گے بھائی؟ بھائی ہم اس سے زیادہ کے مکلف نہیں. تمہیں دھوپ دکھا دی اس کے بعد بھی تم سورج کے وجود پہ یقین نہیں کر رہے. جیسے وہ ایک صاحب آئے نا, میں بار بار ابھی ہمارے دوست ہیں غصہ نہ ہو جائیں, مصعب آپ نے میرا بڑا مذاق اڑایا یار. تو ان کا مذاق نہیں, محبت میں یہ کہہ رہا ہوں. وہ کہہ رہے تھے نا دودھ, ڈاکٹر کہہ رہے نہیں پیو نہیں پیو. میں نے کہا یہ جو گائے دودھ دے رہی ہے 18 کلو, 2 کلو اس کے بچے کے لیے ہوتا ہے, 16 کلو تیرے باپ کے لیے پیدا کر رہی ہے. یہ تو انسانوں کے لیے پیدا, یہ تیرا باپ پیے گا یا ندیوں میں پھینکیں گے ہم اس کو؟ بھینس اور گائے جب دودھ دیتے ہیں نا 1-2 کلو بچے کے لیے ہوتا ہے, باقی سارا کس کے لیے؟ فطرت اتنی بڑی غلطی کر سکتی ہے نیچر کہ ایک جانور کو دودھ پہ لگا دیا اور وہ ضائع کرنے کے لیے دودھ پیدا کیا ہے؟ ایک جانور میں ہو سکتا ہے, 2 میں ہو سکتا ہے, ساری گائے ایسی, ساری بھینسیں ایسی. تو میں نے کہا یہ انسانوں کے لیے دودھ پیا کرو, ڈاکٹروں کی, سارے ڈاکٹر کہہ بھی نہیں رہے. پھر میں نے ان کو بتایا ڈاکٹر کی بات میں اور یہ شریعت میں ایسے تطبیق ہوتی ہے کہ دودھ بھوک میں پی لیا کرو کھانے کی جگہ. وہ خیر میں ٹاپک کبھی نہیں چھیڑتا, وہ دودھ پہ کئی دفعہ بات کر چکا ہوں. یا بعض لوگوں کا مزاج بلغمی ٹائپ کا ہوتا ہے, ان کو دودھ اثر, ان کو نقصان دیتا ہے دودھ. خیر, تو اتنے واضح دلائل پیغمبر کے بیان کیے گئے, اللہ نے ان کو سمجھایا تم تنہائی میں جا کے غور کرو. مشرکین کی سوئی ایک ہی جگہ اٹکی ہوئی تھی کہ نہیں ماننا. اور یہ بعض نے تو پیغمبروں کو یہاں تک کہا ان نقول الا تراک بعض الہتنا بسو, انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ دیوانے بھی ہیں, انہوں نے کہا یہ دیوانے ہوئے اس لیے کہ یہ ہمارے بتوں کو برا بلا کہتے ہیں, تو ہمارے بتوں نے ان پہ جادو کر دیا ہے, اس لیے معاذ اللہ یہ کیا ہو گئے؟ دیوانے ہو گئے. جب ہود علیہ السلام کو یہ کہا نا کہ ہمارے بتوں نے کچھ کر دیا ہے, تو انہوں نے جواب میں کیا کہا کہ تم اور تمہارے سارے بت مل کے میرے خلاف جو کر سکتے ہو کرو, ٹھیک ہے نا, صحیح طریقے سے کرو. انی اشہد اللہ انی بری مما تشرکون, میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں ان کو پھر بھی نہیں مانتا. اب کرو جو تمیز سے کرو, کچھ سارے مل کے کرو نا. یہ مبہم طریقے, جیسے میں عاملوں کو چیلنج کرتا ہوں نا کہ ان کے پاس اتنے ہزار جنات, وہ کہہ رہے میرے پاس 1 کروڑ جنات, وہ کہہ رہے میں نے یہ کر دیا, میں نے جن کو بھیج کے یہ کر دیا وہ کر دیا. تو میں ان سے کہتا ہوں میں بغیر جن کے یہاں بیٹھا ہوا ہوں. میں کیا بغیر جن کے؟ تو تم جنات کے ذریعے مجھے اٹھوا لو, کیا خیال ہے بھائی؟ تم کچھ تو کرو نا جنات کے ذریعے. تو میں چیلنج کرتا ہوں ان کو, تو الحمدللہ 10-15 سال سے چیلنج کر رہا ہوں, اللہ کا فضل ہے بچا ہوا ہوں الحمدللہ فٹ فاٹ, کیونکہ ان کے پاس ہے ہی نہیں کچھ بھی نہیں ہے, کچھ جن بھی نہیں ان کے پاس نہیں ہے. ایک نے میرے بارے میں کہا اس نے جن رکھے ہوئے ہیں. تو وہی ہے کہ جب دھوپ بھی دکھا دی پھر بھی کوئی کہہ رہے کہ سورج نہیں ماننا, تو اب اس کا تو ڈھیٹ کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. بھائی بہت سے لوگ یوکرائن کی نیشنلٹی کے لیے یوکرائن جا رہے ہیں اور رشین آرمی سے لڑ رہے ہیں, اس چکر میں ان کو وہاں کی کیا مل رہی ہے؟ نیشنلٹی ملے, میرا خیال ہے بڑی تنخواہ میں ملے, تو بےوقوفی والا کام ہے میرا خیال ہے. کیوں اپنے آپ کو بھیڑ چڑھا رہے ہو اپنی؟ دیکھو یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ اسلام کیا غیر مسلم ملک کے لیے لڑنے کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی غیر مسلم کے یہاں چوکی داری کر رہے ہو, تو جب اس سے ایگریمنٹ ہوگا تو پھر تو چوکی داری کرو گے نا. تو جب کوئی اسٹیٹ ہوتی ہے چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, لیکن جب مضبوط اسٹیٹ ہے وہ, تو پھر اس کی فوج میں جاب بھی جائز ہے. ہاں اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کا ملک کسی ظلمن کسی ملک پہ چڑھائی کرے, پھر آپ کے لیے اس ملک کی اطاعت جائز نہیں ہوتی. لیکن عام طور پر ایسا کرتا کون ہے؟ وہ تو پھر ظلمن ہو یا عدلن ہو وہ سب کر رہے ہوتے ہیں. تو دفاع کی حد تک کسی ملک کی آرمی میں اگر کوئی مسلم بھی ہے تو وہ شرن جائز ہے, اگر کوئی مضبوط ریاست ہے تو یہ چوکیدار کی حیثیت سے وہ ہوگا. تو ہم تو کہتے ہیں اسلامی ملک کی آرمی میں جاؤ تاکہ جہاد کا ثواب تو ملے نا, کیا خیال ہے بھائی؟ اس میں شہادت ہے, وہاں شہادت نہیں ہے, بس یہ کہ آپ نے معاہدہ پورا کیا. مرنے کے بعد جہنم میں نہیں جاؤ گے اس بیس پہ کہ جی ایک غیر مسلم آرمی میں کیوں تھے. جہنم میں جب جاؤ گے جب کسی مسلم کنٹری سے لڑنا شروع کر دو گے. بذات خود یوکرائن جانا بھی جائز ہے, آرمی جوائن کرنا بھی جائز ہے, فی نفسی ہی میں ہو یا غیر موجودہ صورت حال ہو. لیکن ہے حماقت نا, آپ کیوں بین الاقوامی جنگ میں اپنے آپ کو جھونک رہے ہو پیسوں کی خاطر؟ کیونکہ پہل تو روس نے کی ہے نا, پنگا تو روس نے لیا ہے نا, یوکرائن نے تھوڑی پنگا لیا ہے, پہل کس نے کی ہے؟ روس نے چڑھائی کی ہے. تو وہ چڑھائی میں غلط ہے بھائی, کیوں چڑھائی کر رہے تھے؟ باقی روس کے پاس اپنے دلائل ہیں کہ میں نے اس لیے چڑھائی کی ہے کہ میں نہیں چڑھائی کرتا, نیٹو کا حصہ بن رہا تھا, نیٹو کا حصہ بن جاتا تو نیٹو کی فوج یہاں کے بیٹھ جاتی تو مفتی طارق مسعود تیرا باپ سنبھالتا اس فوج کو. اب رشیا والے اگر میرا بیان سنیں گے ترجمہ کر کے تو ان کے پاس یہ جواب ہے, بھائی میں نے تو کہا یوکرائن کی آرمی میں کوئی جاتا ہے تو فی نفسی جائز ہے, وہ ایک ملک کے بارڈر کی حفاظت کر کے تنخواہ مل رہی ہے, ایک طرح کی چوکیداری ہے وہ, بشرطے کہ کسی اسلامی ملک کے خلاف لڑے نہیں, ظلم نہ کرے, بلکہ کسی غیر مسلم ملک کے خلاف بھی ظلم نہ کرے, یہ بھی شرط ہے. اگر غیر مسلم پہ ظلم کرتا ہے تو بھی تو کہاں سے جائز ہو گیا؟ ہٹلر کے کہنے پہ جو اس کے فوجیوں نے دوسرے ملکوں پہ چڑھائیاں کر کر کے بندے مارے تو کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ ان سے حساب ہوگا اس کا. اب وہ کہتے ہیں ایکچولی میں تو گورنمنٹ کے لا کا پابند ہوں. اللہ کہے گا پہلے خدا کا لا ہے, اس میں انسانوں کا دفاع ہے, تو اپنے ملک کی بارڈر کے دفاع کے لیے تو ٹھیک ہے, دوسرے ملکوں پہ ظلمن چڑھائیاں کرنا کہاں سے ٹھیک ہو گیا؟ سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے غیر مسلم فوج میں اس بیس پہ تو ٹھیک ہے, جائز ہے. لیکن ہم جو کہہ رہے ہیں کہ یوکرائن میں جو ظاہری طور پر جو نظر آ رہا ہے وہ غلطی کس کی ہے؟ رشیا کی. پہل کس نے کی ہے؟ روس نے کی ہے. تو اس بیس پہ غلطی پر روس ہے, لیکن روس اس کا جواب یہ دے سکتا ہے کہ یوکرائن کے بارے میں رپورٹیں یہ تھی کہ نیٹو کا حصہ بننے جا رہا ہے, نیٹو کا حصہ بننے جائے گا تو پھر نیٹو کی فوج میرے بارڈر پہ آ کے بیٹھ جائے گی تو تیرا باپ سنبھالے گا اس کو, اس لیے ہم نے پہلے کیا کر دیا, چڑھائی گئی. تو یہ سیاسی معاملات ہوتے ہیں, بہت اپر لیول پہ بڑی بڑی گیمیں ہوتی ہیں, تو اس میں ہم جیسے بچوں کا پڑھنا مناسب نہیں ہے. ہم تو پبلک کو یہی مشورہ دے سکتے ہیں کہ یوکرائن فوج میں بھرتی ہونے کے لیے نہیں جاؤ, پاکستان کی آرمی میں بھرتی ہو جاؤ بارڈر کی حفاظت کے لیے. سمجھ رہے ہو نا, بارڈر کی حفاظت کی نیت سے کس میں بھرتی ہو جاؤ تو مرو گے تو شہادت کا ثواب ملے گا. ملک تو بہرحال ہمارا ہے نا, اس کی حفاظت ثواب کیوں نہیں ہے؟ ریکوائرڈ ریکوائرڈ تو پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, وہ پھر رشوت کے تو مسئلے تو میں بتا چکا ہوں کب جائز کا. یا فضیلت الشیخ اسمی محمد حمزہ فاضل جامعۃ الحسنین من فیصل آباد انی واللہ احبک من سویدا. آئے ہائے کیسے دل کے سیاہ نقطے سے آپ سے محبت ہے مجھے. سعودی عرب میں تھا تو ایک عربی کا بنگلہ دیشی سے پھٹا ہو گیا ٹیکسی میں میرے سامنے, میں وہ بنگلہ دیش کا ساتھی میرے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوا ہے, آگے عربی کوئی کرائے پہ پھٹا ہو گیا. اب وہ عربی میں گالیاں دے رہے ہیں نا اس کو, بنگلہ دیشی کہتے ہیں فی ناری جہنم, جو بنگلہ دیش کا تھا وہ کہتا ہے فی ناری جہنم. میں نے کہا خالدین فیہا ابدا, اور میں نے کہا رضی اللہ عنہم, تو رضی اللہ عنہم اور یہ خالدین فیہا. اچھا میرے بھائی, الم یکلک مشکلت ازعاج مانی عارف انک مشغول جدا. بھائی آپ کی طرف سے ازعاج ہے, میری طرف سے مسئلہ یہ ہے کہ ادھر آئے مسافہ کرے, پتلی گلی سے نکلے کہاں ہیں, کدھر گیا بندہ؟ آپ سے تو مل لیا ہوں وضو خانے میں یار, بلا وجہ اتنی آپ نے شرم تعامل کی پوری عبارت لکھی. دیکھو عربی جب سیکھا جاتی ہے نا کوئی بھی دنیا کی زبان, تو لٹریچر سے سیکھیں, گرامر سے نہ سیکھیں. گرامر سے جب آدمی سیکھتا ہے تو میں ایک دفعہ سعودی عرب میں, ہم نے بھی تو گرامر سے سیکھی نا, سعودی عرب میں امیگریشن میں میرے کوئی مسئلہ آ گیا تو امیگریشن والے نے مجھے کسی آفیسر کے پاس بھیجا, میں گیا, میں نے کہا ہاں رجل ارسلنی الیک, اس نے مجھے بھیجا ہے تمہارے پاس. اس نے کہا فین کا مرسلن ارسلتا الیا, یعنی پیغمبروں والی آیتیں پڑھنا شروع کر دی, یعنی آپ بھیجے گئے ہیں اور اللہ نے آپ کو میری طرف. میں نے کہا نام انا من المرسلین. تو یہ ہمارا نا, مجھے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ نیت باندھ لے کے بھی نیت نہ باندھ لے, وہ بھی حسرت ہے میں بھی حسرت. آپ سے ایک درخواست. اچھا ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، بہت سے علماء عربی بول نہیں پاتے ہیں، اس سے لوگ بدگمان ہوتے ہیں کہ شاید ان کو عربی نہیں آتی. میں بھی فلوئنٹلی نہیں بول پاتا، جیسے کوئی عربی میرے سامنے آ جائے نا، اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کو عربی آتی نہیں ہے. یہ خوب سمجھ لو، کسی بھی زبان کو بولنے کے لیے نا، جب تک آپ ان لوگوں میں رہ کے پراپر طریقے سے بولتے نہیں رہو گے، بولنا نہیں آئے گا، لکھنا بھی آ جائے گا، پڑھنا بھی آ جائے گا، بولنا نہیں آتا. تو بولنا ایک بالکل ایک الگ فیلڈ ہے. میں نے بہت سے ڈاکٹروں کو دیکھا انگلش میں بات نہیں کر سکتے، حالانکہ ساری کتابیں کس میں پڑھی ہوتی ہیں؟ انگلش میں. اور ایک جاہل آدمی جو میٹرک پاس بھی نہیں ہو تو فرفر انگلش بول رہا ہوتا ہے، کیونکہ لندن میں پیدا ہوا ہوتا ہے. تو کبھی بھی کسی کا علمی وزن اس کی زبان سے اندازہ نہیں لگایا کرے کہ یہ کتنے عربی ہیں جو عربی فرفر بولتے ہیں. قرآن کی آیتوں کا نہ ان کو الف کا پتہ، نہ ایک عربی تھے میرے ساتھ، انہوں نے کسی فقہی مسئلے میں بحث شروع کر دی، اردو نہیں آتی تھی ان کو، عربی میں بحث شروع ہوئی، اب وہ فرفر عربی بول رہے ہیں. اچھا مجھے سمجھتے تھے، میں اس وقت پڑھتا بھی خامسہ میں تھا، یہ بات ہوگی 94 کی، یعنی میں آدھا مولوی بھی نہیں بنا ہوا تھا اس وقت. تو اس نے عربی میں نا ایک فقہی مسئلے پر بحث شروع کر دی. جب بحث ہوئی ہے تو میں نے دھڑ 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 دلائل دینا شروع کی ہے، تو دلائل دے دے تھر تھر شروع کیا، وہ بہت انسپائر ہو گیا. انہوں نے بولا بھائی تو یہ تو، پھر اس نے کہا کہ یہ فلاں کتاب میں پھر ایسا کیوں لکھا ہوا ہے؟ پھر میں نے اس کو بتایا اس کتاب میں ایسا اس لیے لکھا ہوا ہے. میں نے کہا اس کتاب میں لکھا ہوا ہی نہیں ایسا. ہاں مجھے یاد ہے، میں نے کہا آپ جس فقیح کی کتاب کا حوالہ دے رہے ہو، جو سعودی عرب کے تھے، وہ اس میں ایسا لکھا ہوا ہی نہیں ہے، انہوں نے اس کے خلاف لکھا ہوا ہے. وہ فوراً اپنی لائبریری میں کتاب نکالی، صفحہ نمبر کھولا، واقعی جو میں کہہ رہا تھا وہ لکھا ہوا تھا. اب عربی تو وہ بڑی ٹائٹ بول رہا تھا، میں ظاہر ہے رک رک کے اٹک اٹک کے بول رہا تھا، لیکن پھر جہاں بھی ہم جا رہے ہیں نا، وہ میرا تعارف کر رہا تھا، رجل فقیح، بھائی یہ اس کو تو بڑے شرعی مسائل پر گرفت ہے. اب میری عربی بولتا ہوا کوئی مجھے دیکھ لیتا تو مجھے جاہل سمجھتا، ظاہر ہے وہ سمجھتا یار اتنی فلوئنٹ، اس کو سمجھتا کہ بہت پہنچے ہوئے کیا ہیں، بزرگ ہیں، عالم ہیں. حالانکہ وہ مجھے لگا کہ اس نالج عام لوگوں سے زیادہ ہی تھی اس کے پاس، لیکن ظاہر ہے ایک مدرسے میں آدمی نالج لیتا، وہ نالج تو نہیں تھی نا اس کے پاس. پھر وہ جہاں بھی جاتا میرا تعارف کرتا بھائی ہذا رجل فقیر، میں نہیں کہہ رہا کہ میں بہت فقیر ہوں، لیکن اس کے کمنٹس میں نقل کر رہا ہوں. تو کبھی بھی نا کسی کی زبان سے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اس کے پاس، آج یہ چیز کو لوگ بہت کیش کراتے ہیں، کچھ لوگ فر فر عربی بول رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ہمیں پتا ہوتا ہے غلط بول رہے ہیں. عوام کہتی ہے زبردست، ہمیں تو گرامر کا بھی پتا ہے نا، تو وہ غلط بول رہے ہوتے ہیں، اعراب ہی غلط لگا رہے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار یہ فر فر بول لیتے ہیں، اور اتنے بڑے فلاں بزرگ ہیں وہ فر فر نہیں بول پاتے. تو وہ بولنے کا تعلق ہے، آپ 100 دفعہ لینگویج سینٹروں میں زمانے سیکھیں، پھر بھی جب تک آپ اس ماحول میں رہیں گے نہیں عربوں کے ساتھ یا گوروں کے ساتھ یا صبح شام انگلش بولنے والوں کے ساتھ، آپ کو انگلش نہیں آئے گی. تبھی یہ جو انگلش یہاں لوگ بول رہے ہوتے ہیں نا، جب کسی پڑھے لکھے کو بٹھائیں گے وہ ہنس رہا ہوتا ہے اس پہ. وہ تو ہمیں چونکہ اس لیول کو، ایک آدمی کسی کے پاس گیا نا، کہنے لگا تجھے انگلش آتی ہے؟ اس نے کہا ہاں آتی ہے. کہتے پھر اردو میں ہی بات کر میرے ساتھ، یہ پکڑ لے گا. اگر وہ کہتا مجھے نہیں آتی تو پھر انگلش میں بات کرتا اس کے ساتھ. تو زبان سے نہیں اندازہ لگا لیا کریں کسی کے علمی لیول کا. تو بعض دفعہ نہیں آتی انسان کو زبان، لیکن وہ عربی، ہم نے تو عربی کی بہت گاڑی گاڑی جو عربی ادب کی کتابیں پڑھی نہیں ہیں، پڑھائی ہیں طلبا کو بہت گاڑی گاڑی. ایک عربی نے ہماری عربی ادب کی کتاب دیکھی، اس نے کہا یہ ایک لائن میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو یہ کیسے تم لوگ اتنی مشکل کتابیں پڑھتے؟ ہم نے کہا پڑھتے نہیں، پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پڑھتے نہیں ہیں، لیکن جب بولنے پر آئے گا تو پھر نہیں ہوتا انسان، وہ پریکٹس سے آتا ہے یہ عمل. باقی ویسے عربی آنے کا فائدہ بہت ہوتا ہے، علماء کو چاہیے کہ وہ عربوں میں رہ کے پریکٹس کریں. جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے لکھی تو آپ پوری وہ اسٹائل میں جو جیسے عرب بولتے ہیں، ہاں ان میں عامی لوگوں کا اسٹائل نہ اختیار کر لیں، وہ تو گل بول رہے ہیں قل کو، وہ تو عربی بگاڑ دی ان لوگوں نے. عامی لوگ ہیں جو ان کے علماء ہیں نا، ان کی اسپیچز سننے سے بار بار وہ پھر بڑی، جیسے حرم کے ائمہ ہیں یا جو وہاں کی ائمہ کرام جو جس عربی میں بات، وہ بڑی بہترین عربی ہوتی ہے، فصیح عربی ہوتی ہے. اچھا بھائی اگر بندہ جلدی میں ہو تو عشاء کی نماز 4 فرض جماعت پڑھ لے اور بقیہ سنت وتر چند گھنٹے بعد پڑھے تو ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں بھائی، وتر تو ویسے بھی رات کے آخری حصے میں پڑھنا افضل ہے. مرحومین کی حضرت، مرحومین کی مغفرت اور بلند درجات کے لیے کس طریقے سے عبادت کرے بھائی؟ صدقہ خیرات کرے زیادہ سے زیادہ ان کے لیے سب سے بہتر ہے. قضا نماز روزے کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ یہ میں یوٹیوب پہ بیان کر چکا ہوں، کلپ ہے میرا قضائے عمری پڑھنے کا طریقہ، آپ لکھیں گے تو پورا بیان آ جائے گا. اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اتنی ساری نمازیں کوئی قضا لازم نہیں ہے، یہ بالکل اجماع امت کے خلاف ہے. یہ نیا گڑا ہوا قول ہے جس کی ماضی میں ہمیں کوئی نظیر نہیں ملتی, اور پھر الٹا ہم سے دلیل مانگتے ہیں کہ دلیل سے بتاؤ کہ قضاء عمری ثابت ہے. یہ بھی سینس لیس ہونے کی علامت ہے. آپ دلیل سے بتاؤ کہ جب اتنی نمازیں کوئی بندہ چھوڑ دے تو قضاء کے بغیر معاف ہو جاتی ہے, اس سے کوئی حدیث پیش کرو. نماز تو ثابت ہے, جب ادا نہیں ہے تو قضاء ہے. اس میں کم نمازیں ہو زیادہ نمازیں, اس میں کوئی فرق قرآن و سنت نے نہیں رکھا. آپ بتاؤ کہ جب اتنی زیادہ ہو جائیں تو بغیر قضاء کے معاف ہو جاتی ہیں, تو دلیل ان سے مانگو. ان کوئی حدیث نہیں ہے اور ایسی ایک مسئلہ گڑھ لیا جو اجماع امت کے خلاف ہے. آج سے 17 سال پہلے میں نے دادا کی وراثت تقسیم ہوئی تھی. دادا کے انتقال سے پہلے بڑے چچا کا انتقال ہو گیا تھا, لیکن وراثت کے وقت شریعت کے علم ہونے کی وجہ سے چچا کے بچوں کو وراثت میں حصہ مل گیا. ان کے والد کا کیا, اب بھی ان سے واپسی کا تقاضا کر سکتے ہیں؟ کیا یہ جائیداد ان کے لیے حرام ہے یا حلال ہے؟ ہاں, دادا کے انتقال سے پہلے چچا کا انتقال ہو گیا تھا تو چچا کی وراثت تو گئی, ان کے بچوں کی نہیں ملے گی, تو ان سے واپسی کا مطالبہ کر سکتے ہیں. حرام نہیں ہے, بلکہ ان کے لیے حرام ہے کہ جو حق نہیں تھا وہ انہوں نے کیوں لیا, تو ان سے مطالبہ کریں. او بھائی, لوگوں کا نام لے کے مت پوچھا کرو فلاں کے بارے میں کیا رائے ہے, ایسے وہ میڈیا پہ آگ لگ جاتی ہے. میں تاریخ میں جملہ کہہ دوں گا, کل وہ کوئی مسٹیک کریں گے, لوگ مجھے پکڑیں گے آپ کہہ رہے تھے بہت اچھا آدمی ہے, اور اگر میں برائی کر دوں گا تو وہ ویسی پھر قواریت پھیلتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن ایک بات ہے کہ جو بھی الٹا سیدھا بھی کچھ کر رہا ہے تو اس سے مل کے اگر بات کر لی جائے نا تمیز سے, تو وہ اکثر دیکھا ہے کہ پازیٹو وہ پھر فائدہ ہو جاتا ہے اس سے. تو بجائے اس کے کہ ہم یوٹیوب پہ کلپ ریکارڈ کرواتے رہیں فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا, اس کا طریقہ یہ ہے کہ جاؤ مل لو, بتاؤ بھائی آپ یہ اس طرح کی چند باتیں کر رہے ہیں جس سے آپ کی جو خوبیاں ہیں اس سے بھی لوگ فائدہ نہیں ہو. ہر آدمی میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں کچھ خامیاں ہوتی ہیں. کورنگی انڈسٹریل ایریا, ابھی کچھ دن پہلے میں ایک مسجد میں دو پشاور میں, ابے دو پیراگراف ملا کے لکھے ہوئے ہیں, کورنگی انڈسٹریل ایریا میں ایک مسجد میں دو جمعے کی, یوں کر کے لکھا ہوا ہے اور آگے دوسرا پیراگراف ہی ملایا ہوا ہے. ایک مسجد میں جمعے کی نماز ہوتی ہے ایک ختم ہونے کے بعد دوسری جمعے کی نماز ہوتی ہے, کچھ دن پہلے پشاور میں عصر کی نماز ایک وقت میں دو جماعت ادا کی گئی, یعنی دو اماموں کے نے ایک وقت میں کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے ہماری اصلاح فرما دیں. غلط ہو رہا ہے, یہ ایک امام ہونا چاہیے, لیکن اس میں بھی دیکھو غلط کر کون رہا ہے. اب مثال کے طور پر میں یہاں امام ہوں, میں یہاں نماز پڑھا رہا ہوں, ایک بندہ آ جائے ٹانگے کھینچ کے مسلے پہ میں نماز پڑھاؤں گا, زبردستی کھڑا ہو رہا ہے, لوگ اس کو ہٹا رہے ہیں, وہ پھر وہاں اپنی الگ جماعت کرا رہا ہے, تو میں ٹائم پہ اپنی نماز آ کے کرا رہا ہوں. لوگ کہہ رہے دیکھو ایک مسجد میں کیا ہو رہا ہے, دو جماعت ہے, دونوں مولوی دو نمبر ہیں. او بھائی, دو نمبر وہ ہے کہ جو مستحق نہیں ہے, لوگوں نے کھڑا نہیں کیا, زبردستی قبضہ کر رہا ہے, تو یہ دو اس کی وجہ سے ہو رہی ہے, تو اس کو برا بلا کہو, کیونکہ اگر یہ والی بھی ختم ہو جائے گی تو پکا پھر وہی اسی کا قبضہ ہو جائے گا نا دو نمبر کا. تو کسی مسجد میں دو جماعتیں دو جمعے ہو رہے ہیں تو دونوں مولویوں کو برا نہ کہو, یہ بولو کہ ان میں غلط کون ہے, اس غلط کو اس کی جماعت کو ختم کرنے کی کوشش کرو, بولے تم بھاگو یہاں سے, عوام مل کے اس کو بھگائے وہاں سے, جو صحیح والا ہے اس کو برا بلا نہیں کہو. تو لوگ دونوں کو ہی برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو برا بلا کہنے میں مزہ بہت آتا ہے. لوگ کہتے ہیں ایک کی تعریف کریں دوسرے کی برائی کریں, وہ ہم انجوائے فیل نہیں کرتے جو دونوں کو گالیاں دینے میں فیل کرتے ہیں. تو اس میں فیلنگ ہی الگ ہوتی ہیں, جب سب کو برا بلا کہو نا تو الگ ہی فیلنگ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام کا نبیوں سے زیادہ مرتبہ ہے, بکواس کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. مفتی صاحب, اگر آپ سے بچوں کی شادی میں نکاح پڑھوانا ہو تو کس سے رابطہ کریں؟ یہاں نمبر دیا ہوا ہے لیکن اس کے اصول اور ضابطے ہیں, میں نکاح پڑھانے کہیں اور نہیں جاتا. جس نے ہم سے عقیدت محبت نکاح پڑھوانا ہے ادھر آئے ہماری مسجد میں, یہاں پڑھائیں گے ہم اس کا نکاح, کہیں اور نکاح پڑھانے. تجربوں سے میں نے ثابت کیا ہے, گھنٹے گھنٹے لگ گئے ہال میں چڑھے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, دولہا بیوٹی پارلر میں اس کی سروس ہو رہی ہے, اس کے نتنے صاف ہو رہے ہیں, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تیزاب سے دھلوایا جا رہا ہے اس کو, ہم پاگل ہیں, شادی تمہاری اور اتنا تو ہمیں اپنی شادی میں ٹائم نہیں لگا تھا بھائی, تو بیس پھر سیکیورٹی کے مسائل دیکھو, پھر ایک گھنٹہ جانے میں ایک گھنٹہ آنے میں, ہم تو پاگل ہیں کہ ہم ہمارے دوسرے دنیا میں کوئی کام نہیں ہے بھائی. تو پھر لوگ کہتے ہیں حضرت مجھے آپ سے اتنی محبت ہے, میں آپ کے بچپن سے میری خواہش تھی آپ سے نکاح پڑھواؤں گا, میں نے پلیز آ جائیں. عقیدت تجھے ہے, قربانی مجھ سے لے رہا ہے تو. تو میں کہتا ہوں آپ کو مجھ سے اتنی محبت ہے, میں دل سے قدر کرتا ہوں, آپ اس محبت میں قربانی یہ دیں کہ ہماری مسجد میں آ کے مجھ سے نکاح پڑھوا لیں, سمجھ رہے ہو؟ یہ قربانی میں صرف آپ کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں. ٹائم تو میرا اس میں بھی لگتا ہے, ہمیں میرا ٹائم لگتا ہے, لیکن میں آپ کے لیے کیا کروں گا, یہ قربا. اور میں تو فیس کا بھی ایسا مسئلہ, وہ جو ہمارا بندہ فیس لیتا ہے نا, اس کو بھی میں نے بولا ہوا ہے بھائی کوئی دولہا بولے میرے پاس پیسے نہیں ہے نہ لے فیس اس سے, یار فیسیں بھی کیا کیا پکڑا رہے ہوتے ہیں, گٹکا نہیں آتا اس فیس میں, بعض لوگ ایسی فیسیں لا کے دے رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں تو گٹکا خرید کے دولہا کو واپس کر دو, بولا یار گٹکا لے جانا بیگم کے لیے اسے. تو کہیں گے وہ یہ سمجھے کہ جی یہاں اس لیے کہ جی وہ, تو اس لیے عقیدت محبت ہے نا آپ کو, تو آپ کیا کریں, ادھر آ جائیں آپ. میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے گٹکے کی فیسیں دیتے ہیں، صحیح فیسیں بھی دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جنہوں نے دیے وہ بولیں گے ہم نے تو صحیح دی تھی، لیکن بتا رہا ہوں کہ جو نہیں دے ہم تو اس کو بولتے ہیں نہیں دو فیس، نہیں پھر تحقیق بھی نہیں کرتے ہم. میں نے اس کو ولید کو یہ بولا ہوا ہے کہ اگر کوئی کہنا میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے نکاح ڈیلے نہ کرو اس کا، اور تحقیق بھی نہ کرو. بعض دفعہ کہ بھائی تو نے آئی فون کہاں سے آ گیا تیرے پاس، تیرے پاس نکاح کے پیسے نہیں ہیں. تو میں نے کہا منہ سے بول دے نہیں ہے تو بس ہم نے کیا کہنا ہے، نہیں ہے نکاح پڑھانا ہے ہم نے، کیونکہ ہم تو نکاح کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس میں ہم فیس کی وجہ سے اس کا نکاح ڈیلے کر دیں تو بیوقوفوں والی بات ہو گئی نا. منہ سے بول رہے ہیں نہیں ہے، بھاڑ میں جائے یار نہیں ہے، چلا شادی کر تو. وہ کہہ رہے آدھی فیس دے سکتا ہوں، تو آدھی دے دے. اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر فری میں ہی پڑھانا شروع کر دو نا، تو فری میں پڑھانے میں ٹینشن ہے. وہ جو بندے ہم نے رکھے ہوئے ہیں نا جو چار چار فارم فل کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کی رجسٹریشن ہے، تو وہ فری والے کام صحیح نہیں ہوتے. پھر یہاں لائن اتنی لگ جائے گی لوگوں کی، پورے کراچی کو جب پتا چلے گا ادھر فری پھوکٹ میں کوئی نکاح کی فیس ہی نہیں ہے، تو ہم سارے بیان چھوڑ کے نکاح ہی پڑھا رہے ہوں گے لوگوں کے بیٹھ کے، اور کوئی کام ہی نہیں ہوگا ہمارا. مندی مندر نہیں مندر، اگر وہ اس ٹائپ کی ڈیزائننگ ہے کہ اس میں مندر، وہ ایسی عمارت میں مندر کے علاوہ کچھ بن ہی نہیں سکتا، تو پھر وہ ڈیزائن کرنا جائز نہیں. بھائی لائنیں تو ایسی لگا کے دے رہے، مطلق عمارت کی لائنیں لگا کے دو تو یہ گناہ میں تعاون نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی بھی عمارت بنا دو، پھر وہ چاہے مندر بنانا بھی جائز ہے اگر وہ ایسی عمارت بنا کے دی جائے جو مندر کے علاوہ بھی کسی چیز میں استعمال ہو سکتی ہو. پھر اگر آپ وہ عمارت بنا کے دیں گے تو اس کا اس میں بتوں کی عبادت کرنا ان کا اپنا عمل ہے. اس کی مثال ہے آپ نے کسی کو گھر بنا کے دیا، اب آپ وہ گھر ہندو کو بیچ رہے ہیں، حالانکہ آپ کو پتا ہے ہندو وہاں مورتی لا کے رکھیں گے، لیکن یہ اس کا اپنا عمل ہے. آپ نے کچھ اس طرح سے ڈیزائن نہیں کیا کہ اس میں مورتیاں ہی ایڈجسٹ ہوں، تو گھر بنا دیا. تو ایسے ہی ہندو اگر مندر بنواتا ہے تو وہ اپنے لیے مندر بنا رہے ہیں، آپ ایک بلڈنگ بنا کے دے رہے ہو اس کو، آگے اس میں بت لا کے رکھے یا اس میں نماز پڑھے وہ اس کا ہیڈیک ہے. یہ گناہ میں تعاون نہیں کہلائے گا. گناہ میں تعاون جب کہلائے گا جب آپ ایسی عمارت ڈیزائن کر رہے ہو جو مندر ہی کے کام آ سکتی ہے، کسی اور کام میں نہیں. اس کی مثال ایسے آپ کسی کو چاقو بیچ دیتے ہیں نا، اب کو لوگ اسے ڈکیتیاں بھی تو کرتے ہیں، تو آپ نے تو چاقو بنا کے دیا ہے، وہ جانور بھی ذبح ہو سکتا ہے بندہ بھی ذبح ہو سکتا ہے. لوگ اسلحے کا کاروبار کر رہے ہیں تو کیا یہ حرام ہے؟ آگے کوئی اس کو ذاتی اس میں استعمال کرتا ہے اس کا اپنا عمل ہے. تو آپ گھر بناتے ہیں، آپ کوئی بھی عمارت بناتے ہیں، اگر وہ ایسی عمارت ہے کہ وہ مندر کے علاوہ بیسیوں کام میں استعمال ہو سکتی ہے، پھر ہندو کا اس میں مندر بنانا وہ اس کا اپنا ذاتی عمل ہے. لیکن اگر آپ ایسا گھر بناتے ہیں جو مندر ہی میں استعمال ہو سکتا ہے، یا ایسا نقشہ ڈیزائن کرتے ہیں جو صرف مندر ہی کا ہے، یہ گناہ میں تعاون ہے، پھر یہ جائز نہیں ہے. اور میرا جو مندر جانا ہے وہ گناہ میں تعاون کے لیے جانا نہیں ہے کہ میں ہندوؤں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے گیا ہوں، ماشاء اللہ زبردست عبادت ہو رہی ہے، ویل ڈن، اور بھی کرو. ہم تو یہ بتا، ہم تو نیکی میں تعاون کے لیے گئے ہیں. نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں پہ ظلم رکوایا جائے، وہاں مسجدوں کو محفوظ بنایا جائے. اس نیکی میں تعاون کے لیے میں نے مندر لے جا کے ہندوؤں کو دکھایا، دیکھو تمہارے مندر یہاں کتنے محفوظ ہیں، تو ہماری مسجدیں بھی وہاں کیا ہونی چاہیے، محفوظ. اور واقعی محفوظ ہیں. کتنے ہندوؤں کے کمنٹس آئے کہ ہمیں تو آج پتا چلا کہ پاکستان میں اتنے سارے مندر ہیں اور ہندو اتنے مزے سے عبادت کرتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے. کبھی کسی کو نے روکا ہندوؤں کو عبادت کرنے سے؟ تو یہ اتنی بڑی نیکی ہے جو مندر میں جا کے ہو رہی ہے. اس کی مثال ایسے کہ مندر کوئی گیا توحید کی دعوت دینے کے لیے، اب آپ کہہ رہے مندر جانا کہاں سے جائز ہو گیا؟ مندر جانا بھائی گناہ میں تعاون جائز نہیں ہے، یہ توحید کے پرچار کے لیے گیا ہے، اس کے لیے تو جائز نہیں بلکہ ثواب مل رہا ہے اس کو. تو جانا بذات خود نہ حلال ہے نہ حرام ہے، یہ دیکھا جائے گا آپ کس کام کے لیے جا رہے ہیں اندر. ویسے بھی غیر مسلموں کی عبادت گاہوں میں ویسے جانا بھی جائز ہے. میری پیش نظر تو ایک حکمت تھی، وہ حکمت نہ بھی ہوتی میں ویسے ہی گھومنے کے لیے بھی جاتا تو بھی حرام نہیں تھا. ابے کیا ہو گیا، اگر کوئی جا رہا ہے چرچ دیکھنے کے لیے کہ دیکھوں اندر سے کیسا ہوتا ہے، تو یہ گناہ میں تعاون تھوڑی ہے، وہ ویسے ہی دیکھنے جا رہا ہے. تو مندر جا رہا ہے تو ویسے ہی دیکھنے جا رہا ہے، بلا وجہ نہ جائے. خامخواہ میں بتوں کی محبت پیدا ہوگی اس کے دل میں، اس کو منع کیا جائے گا، ایک دفعہ چلا گیا دیکھ لیا نا، بار بار روزانہ وہیں جا کے چائے کیوں پی رہے تو ٹھیک ہے نا، اس لحاظ سے تو اس کو منع کیا جائے گا. اب وہ پھر وہ اس میں تعاون جائز نہیں ہے، نہ مورتی بنانا جائز ہے ان کے لیے، کیونکہ مورتی تو ہے ہی گناہ کا آلہ نا، تصویر تو ویسے ہی اسلام میں حرام ہے بنانا. مودی صاحب اگر ہم بنے ہوئے ہیں، مودی صاحب میری بیٹی کے لیے بریلوی مسلک سے رشتہ آئے ہیں اور ہم دیوبند ہیں تو کیا کریں جب لڑکا لڑکی کو پسند کر رہے ہیں؟ وہی مسلکوں کے نام لے لے کے پوچھتے ہو بھائی، نام لے کے نہ پوچھا کرو نا، میں پھر کچھ بولوں گا پھر وہ کچھ بولیں گے پھر میں کچھ بول، میں نے تو خود بریلوی میں شادی کی تھی، آپ کو بتایا تھا گرین چینل میں شادی ہوئی ہے میری۔ نابالغ بچوں کا نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، نابالغ بچوں کے لیے کچھ بھی ضروری نہیں ہے، بڑوں کو چاہیے ان کو وضو کرا دیں، ورنہ ابھی وضو کے بغیر نماز پڑھیں گے تو پتہ نہیں کب جا کے وضو کرنا، ہو سکتا ہے ایسے ہی 20 سال تک پڑھتے رہیں کہ جب پہلے ہو گئی تھی تو اب بھی ہو جاتی ہے، اس لیے بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو وضو کروائے، ورنہ نابالغ بچے پہ تو نماز ہی نہیں ہے تو وضو کہاں سے ہو گئی۔ بچے رات میں پیشاب کرے تو ان کا نماز پڑھنے کے لیے نہانا ضروری ہے؟ نہیں بھائی، جتنا حصہ گیلا ہوا ہے اس کو اتنا دھو دیا جائے، وہ بھی ان کو عادت ڈالنے کے لیے، اور ویسے بھی گندگی ہے وہ پیشاب، آپ کے بھی تو لگے گا اگر اس کو نہیں دھلاؤ گے۔ کیا اسکول میں پڑھانا جائز ہے چھوٹے بچوں کو؟ جائز تو ہے اگر کوئی گناہ نہیں سیکھ رہے وہاں جا کے، لیکن چھوٹے بچوں کو کچھ بھی نہ پڑھاؤ، کھیلنے دو خدا کے لیے، بچوں پہ دماغ پہ بوجھ نہ ڈالو، ان کو کھیلنے دو، اس سے پہلے بچے کا دماغ پورا مکمل ہونے دو۔ بچہ جتنا آزاد ماحول میں ٹائم گزارتا ہے مینٹل گرو اس کی اتنی زیادہ ہوتی ہے، بس بدتمیزی نہ کرنے دو اس کو بڑوں کے ساتھ، تمیز سکھاؤ اس، باقی اس کو بولو انجوائے کرے۔ ہم نے ایسا پیارا بچپن گزارا ہے یار، اتنا مزے کا بچپن، کیا کچھ شرارتیں ہم نے نہیں کی ہیں بچپن میں، اگر ہمارے ماں باپ اتنے موٹے موٹے بستے لگا کے ہمیں، صبح صبح بچہ جا رہا ہوتا ہے دوپہر اسکول، پھر اس کے بعد ٹیوشن، پھر اس کے بعد پھر قاری صاحب آ رہے ہیں، پھر وہ بچہ تو ٹھٹر کے کیا ہو جائے گا، اس کے کچھ کچھ بچے میں اتنی سیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے نا، اس کو اپنی فطری صلاحیتوں سے سیکھنے دو، کوئی فیوچر تباہ نہیں ہوگا۔ اصل پڑھنے کی عمر تو 7-8 سال 9 سال کے بعد جا کے پھر تھوڑا تھوڑا اس کو سکھاؤ والی بات آتا ہے، اے بی سی ڈی وی ڈی سکھا دو اس کو تھوڑا، جیسے بڑا ہوگا نا تو وہ بہت جلدی کور کر لے گا، اور بچپن میں سیکھنے میں جو کام بڑے ہو کر 1 سال میں ہوتا ہے، بچپن میں 6-6-7-7 سال لگ جاتے ہیں اس کے میں، 6-6-7-7 سال لگ جاتے ہیں، اور وہ ٹھٹر ٹھٹر کے بےچارا کیا ہوتا ہے۔ بچوں کو سونے دو دبا کے، ماں باپ بچوں پہ کتنا وہ کرتے ہیں پڑھائی کے لیے، نیندیں پوری نہیں ہونے دیتے ان کی، ان دماغ خراب ہوتا ہے بچوں کا، بچہ گھوڑے بیچ کے سوتا ہے، سونے دو گھوڑے بیچ کے، بولے ایسی کی تیسی سو جا، جب خود ہی تھک کے اٹھے گا نا پھر اٹھے، ابھی باڈی کو اس کی کیا کرو، صحت اور باڈی کو، ہاں بدتمیزی نہ کرنے دو بس، یہ بدتمیزی ہو جائے گی پھر، ٹھیک ہے نا، کہ بڑوں کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دے، اس کو باڈی کو اس کو فوکس کرو، صحت کو فوکس کرو، ذہن جتنا فریش ہوگا، جتنا کھیلے گا بھاگے گا گھنٹیاں بجا بجا کے استغفر اللہ، یعنی یہ بھی اس میں داخل ہے، اور بچے ماں بہن بھائی ایک دوسرے کو کوٹیں گے پکڑے کے ماریں گے، پھر روئیں گے چیخیں گے، پھر شکایتی ٹٹو بن کے شکایتیں لگائیں گے، امی اس نے یہ کیا اس نے یہ، اس سے بچے کی کیا ہوگی برداشت بھی سیکھے، وہ جتنا بہن بھائی ٹارچر کر رہے ہیں بس وہ کافی ہے، وہ ٹارچر بھی ضروری ہے ورنہ برداشت ختم ہو جاتی ہے بچپن میں، بالکل ہی بہن نے کوٹ دیا پکڑ کے، بھائی نے کوٹ دیا، اس نے اس کو کوٹ دیا، اس نے شکایت لگائی، اس نے یہ کر دیا، گلے پھاڑ کے رونا۔ ابھی ایک نفس بندے کا میرے پاس کیس آیا جو دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹروں نے بتایا کہ بچپن میں یہ صحیح طرح رویا نہیں ہے، حقیقت بتا رہا ہوں، نفسیاتی ڈاکٹروں سے پتا چلا کہ اس کا دماغ نے گرو کیوں نہیں کیا، بچپن میں اس کو جتنا رونا چاہیے تھا یہ رویا نہیں ہے، بہن بھائی رولاتے بھی ہیں بچپن میں، بہن بھائی تو کرتے ہیں نا، مارتے پیٹتے بھی ہیں، یہ چیخو پکار بچے کی رونا یہ سب نیچر کا کیا ہے حصہ ہے، ان میں کہیں بھی فالٹ آیا تو بچہ اب نارملٹی کی طرف جائے گا، تو اس کو انجوائے کرنے دو، ایک دوسرے کو ماں باپ نہ مارے بچوں کو پکڑ پڑ کے کوٹے نہیں، وہ اپنا پھر درندہ ہونا ثابت کرتے ہیں کہ ہم بھی گدے ہیں تمہاری طرح، ٹھیک ہے نا، ماں باپ انجوائے کریں۔ میں تو خدا کی قسم میں آپ کیا بات بتاؤں، مجھے تو بچے کے غصے پہ بھی نا ہنسی آ رہی ہوتی ہے، جب بچے کو غصہ آتا ہے نا الٹے الٹے کام، مجھے اس پہ بھی ہنسی آ رہی ہوتی ہے کہ یار فلم دیکھو گیا فلم ہے یار، تو شکایتی ٹٹو بن کے بتا رہے ہوتے ہیں، ہنسی آ رہی ہوتی ہے ہمیں، ایسے بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں نا بچے دوسرے بہن بھائی کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنی بچے کو ہوتا بس میں اس گھر میں بادشاہ ہوں میری، تو یہ سب چیزیں انجوائے کرنے کی ہیں، اس میں ٹینشن لینے کا نہیں ہے، یہ بچے کی صحت کے لیے مفید ہیں، بڑا ہونے دو پھر پڑھاؤ، اس کی پڑھائی کا بوجھ ڈالو اس کے اوپر، وہ بھی اتنا نہیں ڈالو کہ گدائی بن جائے وہ بےچارا، کیونکہ میں نے ایسے پڑھے لکھنے والے دیکھے بہت پڑھے، میں تو کالج میں بھی رہا ہوں نا، ہمارے ایک پروفیسر، اللہ اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کی عمر میں برکت دے، انتقال ہو گیا تو اللہ مغفرت فرمائے، وہ جی کس کے یعنی ٹیچر کے لیے کس کا پتہ نہیں کہنا چاہیے، یعنی وہ سب طلبہ کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں کیا ہے، حالانکہ اتنی ڈگریاں تھیں ان کے پاس، بہت ہی قابل، اگر میں یوں کہوں سب سے قابل ٹیچر وہ تھے تو غلط نہیں ہوگا، لیکن اوپر کا سیٹنگ کیا ہو گئی تھی آؤٹ. پھر جب ہم ان کے دوستوں سے پتا چلا انہوں نے بتایا پڑھا اتنا ہے انہوں نے دماغ ان کا کیا ہو گیا وہ پڑھ پڑھ کے بےچارے وہ ہوگا. تو ہم نے کہا ہم تو پہلے نہیں پڑھتے اللہ معاف فرمائے, یعنی ہمیں اتنی موٹیویشن ملی نا اس عمل سے نہیں پڑھنے کی, ہم نے تو مدرسے میں جا کے پڑھنا شروع کیا ہے بھائی. ایک مچور عمر ہوتی ہے, 18 سال کا تھا میں جب مدرسے میں گیا, وہاں جب دیکھا تو بھائی یہاں تو بہت پڑھائی ہے لیکن 18 سال تک انسان. تو اس میں بھی ہمیں کھیلنے کا ٹائم بھی دیا جاتا تھا اور پھر ایک دن ہفتے میں وہاں پہ تو بہت بوجھ تھا پڑھائی کا. میں کیا رونا رہوں, میں تو پھر چھپ چھپ کے رویا کرتا تھا یار میں کدھر آ گیا. تو لیکن بچے کو نا بچپن میں زیادہ بوجھ مت ڈالو, کھیلنے دو بکریوں میں مرغیوں میں بنٹے 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 اچھی چیز نہیں ہے لیکن اگر پکڑا جائے تو بہت زیادہ مت مارو ٹھیک ہے نا. بھاگنے دوڑنے والے کھیل اس کو کھیلنے دو, بھاگے دوڑے شرارتیں کرے تو یہ سب بچوں پہ اچھے لگتے ہیں اور یہ ایسے بچے زیادہ اچھے نکلتے ہیں, وہ لیڈر بنیں گے بعد میں جا کے. اور جو چھوئی موئی والے بچے ہوتے ہیں نا وہ لیڈر نہیں بنتے, وہ بس غلام ہی بنتے ہیں. وہ میں ایک لڑکی ہوں گھر میں ٹیوشن پڑھاتی ہوں, میں کتنی عمر کے لڑکے کو پڑھا سکتا. 10 سال بچے کی جب عمر ہو جائے تو بس پھر آپ کے لیے اس کو پڑھانا جائز نہیں ہے, بے پردہ ہو کے اس کے سامنے بیٹھنا جب 10 سال سے کم کی گنجائش ہے. لوگ یہاں بات کریں گے مولوی لوگ اتنے بنیاد پر, 10 سال کا بچہ, او بھائی آپ اپنی عمر بھول چکے ہو. انسان جب 10 سال کا ہوتا ہے نا اس میں بھرپور خواہشات پیدا ہو چکی, بالغ نہیں ہوتا وہ لیکن خواہشات بھرپور طریقے سے پیدا ہو چکی ہوتی ہیں. اور اسی عمر میں لڑکے بگڑتے ہیں 9-10 سال کی عمر میں, جن کو ہومو سیکسولیٹی کی عادت پڑتی ہے, محرم رشتوں سے سیکس کی عادت پڑتی ہے اور زنا کی طرف جاتے ہیں, ماں باپ کی طرف سے روک ٹوک نہیں ہوتی, احتیاطیں نہیں ہوتی. تو جس کی بھی آپ حصے میں جاؤ گے نا وہ بتائے گا کہ میں 9-10 سال کی عمر میں بگڑنا شروع ہوا تھا. یہ کہہ دیا کہ 10 سال کا جب بچہ ہو تو بستر اس کا الگ کر دو. اور یہ بچے پھر کبھی ان کی خفیہ مجلسوں میں جا کے بیٹھے ہیں, یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں انٹیوں کے بارے میں. اسکول میں جاؤ ذرا 9-9 سال 10-10 سال کے بچے ایسی گندی باتیں کرتے ہیں, آپ بولو گے یار یہ بچے ہیں کیا ہیں یہ. تو اور آج کل کا بچہ وہ تو 6 سال میں جو ہے نا 10 سال کا ہو جاتا ہے. آپ کے بیان میں سنا تھا کہ سر ڈھانپنا چاروں ائمہ کے نزدیک فرض ہے اور جہاں فتنے کا اندیشہ نہ ہو وہاں چہرہ چھپانے میں رعایت ہے. گھر میں خاندان میں اس کا ماحول نہیں ہے تو کیا مجھے سر ڈھانپنا شروع کر دینا چاہیے؟ جی کرنا چاہیے اور چہرہ بھی چھپانا چاہیے. چہرہ چھپانا تو میں نے ان فنکاراؤں اداکاراؤں کے لیے گنجائش کی بات کی ہے جو بالکل پردہ نہیں کرتی, تو چلو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے اسکارف ہی لے لیں. لیکن نارملی ایک اصل میں تو چہرے ہی فتنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے, جتنے فتنے ہو رہے چہروں سے. ابھی ایک میں واقعہ سنا تو ہمارا گارڈ ہے گاؤں سے آیا ہے, اس نے اپنے گاؤں کا واقعہ سنایا. اس نے کہا آپ بیان میں بتائیں یہ واقعہ, یہ شمس ہے نا ہمارا گارڈ, اس نے واقعہ سنایا. ان کے گاؤں میں, حالانکہ گاؤں دیہاتوں میں بڑا سخت پردہ ہوتا ہے, ان کے گاؤں میں ایک بندے نے شادی کی ہے, اپنی بیوی کو پردہ نہیں کراتا تھا, وہ اپنے دوست کے سامنے لے آتا تھا. دوست عاشق ہو گیا اس کی خوبصورت بیوی پہ. یہ عشق اتنی ڈینجرس چیز ہے نا, بڑے بڑے جرائم جب یہ چڑھتا ہے نا دماغ پہ, وہ لبرل بن کے نا براڈ مائنڈیڈ بن کے کہ یار کوئی بات نہیں ہے تو میرا دوست ہے بہن, وہ بھی بھابھی کر رہا ہے اور اندر سے بھابھی کے لیے عشق کے جذبات دل میں پیدا. وہ لڑکی نیک تھی, وہ اس کو پتا تھا میں اس کو نہیں ایسے پٹا سکتا. کیا پلان بنایا اس نے کہ یار اگر یہ بیوہ ہو جائے نا تو میں ایک بیوہ کو سہارا دینے کی نیت سے اس سے شادی کروں گا, رشتہ بھی مل جائے گا, لوگ بھی مجھے کیا کریں گے. دوست کے قتل کا پلان بنایا اس کو کہیں تنہائی میں, دونوں اتنی گہری دوستی بچپن کی کہ وہ کہہ رہے کوئی شک ہی نہیں کر رہا کہ یہ قتل کر سکتا ہے. دریا کے کنارے گئے ہیں اور دھکا دے کے اس کو دریا میں گرا دیا, گم ہو کے کوئی دیکھنے والا کوئی تھا نہیں. پولیس تلاش کر رہی ہے, اس کے گھر والوں سے پوچھ رہی ہے تمہیں کسی پہ شک ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کس پہ کوئی ہے ہی نہیں دشمنی بھائی, اور دوست بھی جناب انکوائری میں صاف صاف. پولیس آپ کو پتا ہے اتنی ہلکی نہیں ہوتی جتنی ہم سمجھتے ہیں پولیس کو. پولیس نے کہا بھائی پوری انکوائری کی تو اس کے ساتھ نکلا تھا. رشتے دار کہہ رہے بھائی یہ ہو نہیں سکتا, یہ بچپن کا دوست ہے بڑا قریبی ہے, لیکن یہ عشق کا بھوت نا, قابل نے حابل کو نہیں قتل کر دیا تھا اپنے بھائی کو, بہت خطرناک بھوت ہے. تو انکوائری کی وہ, کیونکہ لاش غائب ہے پتہ ہی نہیں چل رہا بھائی بندے کو مار کے پھینکا کدھر ہے, تلاش چھاپے لگ رہے ہیں, پولیس انکوائری کر رہی ہے, انویسٹیگیشن آفیسرز آ رہے ہیں, نہیں پتہ چل رہا. پولیس نے کہا کہ بھائی, پولیس کو شک ہوا کہ بھائی ہمیں تو لگتا ہے یہی بندہ ہے. پھر جب پوری انکوائری ہوئی نا تو پھر جب اس کو اٹھایا ہے تو نتیجہ یہی نکلا, ثابت یہی ہوا, اس نے اقرار کیا پھر کہ لے کر گیا ہے اور دھکا دیا, پھر دریا سے اس کی لاش نکلی کہیں دور جا کے. تو یہ ہے کس کا نتیجہ؟ بے پردگی کا نتیجہ, براڈ مائنڈیڈ بننے کا نتیجہ. تو اس کا پتا چلا جی اس کو عشق ہو گیا تھا, وہ آ کے بیٹھتی تھی, ہنس ہنس کے باتیں ہوتی تھیں, وہ اتنا پاگل ہو گیا اس کے اوپر, تو اس کے خیال آیا کہ یار اس کو کسی طرح ختم کرو, بیوہ سے شادی ہوگی لوگ بھی تعریف کریں گے اور دوست کی بیوہ سے دوست ہی شادی کر سکتا ہے بھائی, تو بھائی کا دوست کا قتل کر دیا. تو وہ مجھے آگے کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے گاؤں میں بے پردگی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے, لوگ اس کو کہہ رہے ہیں براڈ مائنڈیڈ, اور بہن بنا کے نا آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو. تو پردے کو پروموٹ کرو بھائی, فتنہ نہیں ہوگا. اور آپ یورپ اور امریکہ کو نا آپ دیکھو, ان کے ہاں اس چیز کو انہوں نے فتنہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے, ٹھیک ہے نا, فتنہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے. اچھا پردے میں ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جب لوگ شادی کرتے تھے اپنی بیوی کو چھپاتے تھے, تو بعض دفعہ بدصورت عورت سے بھی لوگ شادی کر لیتے تھے, کیونکہ فیس بک پہ تو ڈالنا نہیں ہے اس کو, صحیح ہے نا, دنیا کو دکھانا نہیں ہے, آپ کا دل کسی پہ آ گیا. بعض دفعہ وہ اٹریکٹو دوسروں کے لیے نہیں ہوتی, آپ کے لیے ہوتی ہے. وہ کسی بیوہ پہ دل آ گیا, کسی بھاری بھرکم عورت پہ, یہ ہوتا ہے, یہ مرد کے ساتھ ہوتا ہے, یہ کوئی اور مصلحت ہے. تو پردے میں تھی, پردے میں رخصت ہو کے گھر آ گئی, آپ کے دوستوں نے نہیں دیکھی, کوئی تبصرہ نہیں کرے گا. اب بعض دفعہ مرد کا نکاح دل چاہ رہا ہوتا ہے میں یہاں شادی کروں, اس کو پسند آ رہی ہوتی ہے, لیکن وہ فیس بک اور سوشل میڈیا کے معیار کی اس کی بیوٹی نہیں ہوتی, وہ انکار کر دیتا ہے کہ جب میری دلہن کے ساتھ تصویریں جائیں گی, میرا قد چھوٹا دلہن کا قد لمبا, میرا قد لمبا دلہن کا قد چھوٹا, تو یہ پیئر اچھا نہیں لگے گا, دوستوں کے لائکس کم آئیں گے, اچھے بھلے رشتوں کا انکار کرتا ہے آدمی. تو پردے میں اللہ نے عورت کا بڑا فائدہ رکھا ہے, بھائی تیری بیوی تجھے پسند ہے, تو کیوں دوستوں کو دکھا رہا ہے؟ برقع پہنا اس کو اپنے گھر میں لا کے, اپنی عزت کو اپنے گھر میں بٹھا, تجھے پتا ہے, تیری بیوی کو پتا ہے کون کیسا ہے, چھوڑ دے اس بحث کو. اور باپ وغیرہ جو ہے نا جن سے پردہ نہیں ہے عورت کا سسر سے, ان کو اس میں دلچسپی نہیں ہوتی زیادہ, وہ تو گھر کی بہو ہے, تو وہ تو پھر بہو جب بن گئی تو پھر تو ان کی عزت ہے نا, وہ دوستوں کے لیے کیا ہے, وہ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں دوست. تو اس لیے بھائی یہ پردے میں اللہ نے عورت کا بھی فائدہ رکھا ہے, مرد کا بھی فائدہ رکھا ہے, آپ کی بیٹیوں کا بھی فائدہ ہے. آپ کی بچیوں میں ساری تھوڑی خوبصورت ہوں گی, لیکن جب آپ کی بچی سے کوئی شادی کر کے اس کو فیس بک پہ ڈالے گا, آپ کو پتا ہے, تو پھر وہ آپ کی بچی اگر تھوڑی سی بھی شکل دبی ہوئی ہے وہ اس سے شادی نہیں کرے گا, کیونکہ دوست پوچھیں گے ہماری والی دیکھ لی, اپنی والی کیوں نہیں دکھا رہا, تو وہ کہے گا یار وہ دکھانے کے قابل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. مجھے پتا ہے لوگوں, ہمارے 2007 میں ایک دوست نے شادی کی, کسی کو پتا نہیں ہوگا کسی بات کر رہا ہوں, ان کو بھی نہیں پتا چلے گا. تو شادی جب ہوئی ہے نا تو وہ اپنی بیوی کی دنیا کو دکھا رہے ہیں نا دوستوں کو, کیونکہ سب دوستوں نے دکھائی ہے, وہ بھی دکھا رہے ہیں, وہ شکل اچھی نہیں تھی اس کی, تو اس کے سامنے تو لڑکے کہہ رہے ہیں ابے ماشاءاللہ بھابھی بڑی پیاری ہے, میں نے نہیں دیکھی. مجھے آ کے کہنے لگے وہ دوست, بالکل مفتی صاحب کسی کام کی نہیں ہے, پتہ نہیں کس سے کس کو اٹھا کے لے آیا, اپنی بیوی کی بےعزتی کرا رہا ہے کہ نہیں کرا رہا, حالانکہ وہ بندہ خوش ہے. تو بھائی جب وہ خوش ہے تو جیسی یہ شکل وہ خوش ہے تو آپ بھی خوش ہو جاؤ, لیکن آپ نے تو دکھائی اس نیت سے کہ آپ بولے ماشاءاللہ کتنی پیاری بھابھی ہے, تو اس کے سامنے تو کہہ رہے ہیں, پیٹ پیچھے میرے سامنے آ کے کہہ رہے ہیں صاحب پتہ نہیں کیا اٹھا کے لے آیا ہے. تو میں نے کہا یار جب وہ خوش ہے تو آپ کو کیا اس سے کہ کیا اٹھا کے لے آیا, یہ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں, تو اپنی بیوی کی خود ہی تم بےزتی کرا رہے ہو یار تم. تو کلچر یہی ہونا چاہیے, آپ کی بیوی آپ کے گھر کی چار دیواری, اس کو فیس بک پہ مت ڈالو, لوگوں کو تبصرے مت کرواؤ, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ساری عورتیں خوبصورت نہیں ہوتی, اللہ نے پیدا ہی نہیں کی ہے نا, میجورٹی تو درمیانی شکل کی ہوتی ہے, اور بہت ساری بصورت بھی ہوتی ہیں, وہ بیچاری کیا کریں گی, آپ فیس بک پہ نہیں ڈالیں گے لوگ کہیں گے لگتا ہے کوئی دال میں کالا کالا ہے, بڑا دینی مذہبی بن گیا. آپ فیس بک پہ ڈالیں گے تو وہی ہوگا, میرے پاس آ کے بولیں گے وہ صاحب کیا لے آیا اٹھا کے, تو کیوں بے عزتی کروا رہے ہو اپنی بھی اپنے گھر والوں کی بھی. تو بہتر ہے نا کہ ابھی سے آپ بولو بھائی ہمارے ہم اپنی گھر کی عورتوں کو دکھاتے ہی نہیں, ہمارے یہاں کلچر ہی نہیں ہے, جو ہے جیسی ہے گھر کی چار دیواری میں, سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا, تو اس سے خوش رہو گے, دوست بھی سمجھتے رہیں گے پتہ نہیں کیا ہور لایا ہوگا جو چھپا رہے ہیں. حضرت علی کو سب سے افضل صحابی ماننے اور ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہماری رائے تو یہ اہلِ سنت والجماعت کی سب سے افضل پیغمبروں کے بعد ابو بکر ہیں, پھر عمر ہیں, پھر عثمان ہیں, پھر علی ہیں, حضرت علی کا بھی یہی عقیدہ تھا. بعض ہمارے اہل علماء کرام شیعہ کو پکا کافر کہتے ہیں, اور بعض کافر کہوں بھائی کافر کہنے میں کافر وافر شیعوں میں بیسیوں قسم کے لوگ ہیں, معتدل بھی ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ کسی مسلک کو کافر کہنے کے بجائے آپ یوں بولو کہ جس کا یہ عقیدہ ہے وہ کیا ہے, کافر ہے. جو نبی کو حاضر ناظر جانتا ہے بلا کسی تاویل کے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. جو نبی کو مشکل کشا مانتا ہے بلا کسی تاویل کے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. تو جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ زنا کی تہمت لگاتا ہے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. تو چاہے وہ سنی ہو, چاہے وہ شیعہ ہو, چاہے وہ بریلوی ہو, کیونکہ نام فرقوں کے لے لے کے اس میں ایک تو مبالغہ بہت ہو جاتا ہے, بعض دفعہ سارے وہ کر نہیں رہے ہوتے ہیں, ہم سب کو لپیٹ دیتے ہیں اور پھر فرقواریت اس سے بڑھتی ہے, نفرتیں پھیلتی ہیں. اپنے ملک کو پہلے بچاؤ, جو تو حالت ہو گئی ہماری, لڑ لڑ کے ایک دوسرے کو ویسے ہی پڑھ کے کوٹ دی ہم لوگوں نے. آسٹریلیا سے سوال ہے کہ ہم جا رہے تھے وہاں سنی, اگر نماز پڑھتے ہیں کہ ہم ان کو منع کرنے والے ہوں, کہہ رہے ہیں ہم جہاں آسٹریلیا میں رہتے ہیں وہاں اکثر اہل تشیع حضرات, وہاں جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں زیادہ تر شیعہ حضرات ہیں, تو ہمارے گھر میں آ کر اپنی نماز پڑھتے ہیں. پڑھنے دو بھائی میرے بھائی, وہ جائے نماز پہ ڈیلا رکھتے ہیں, رکھنے دو, آپ کے گھر آ کے نماز پڑھ رہے ہیں نا, کوئی آپ پہ چوری تو نہیں کر رہا نا. بار بار میں ایک بات کہتا ہوں, دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں, اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں. ہاں جب وہ حق کی تلاش میں آپ کے پاس آئے دلائل, تو علماء سے دلائل پوچھ کے اس کو محبت کے ساتھ سمجھا دو, مان جائے ٹھیک ہے, نہیں مانے اس کی مرضی ہے بھائی, اتنی دنیا میں اور کچھ ہو رہا ہے تو کیا ہو گیا. تو یہ ضرور ہے کہ کوئی بھی شخص, چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو, آپ کے سامنے صحابہ کی گستاخی نہ کرے. وہ آپ بولو بھائی یہ حدود سے کیا ہو رہا ہے. دیکھو کوئی عیسائی آپ کے گھر آتا ہے, وہ نبی کو نبی نہیں مانتا, نہیں مانتا نا, آپ کو پہلے سے پتا ہے نہیں مانتا, پھر بھی آپ کے گھر آتا ہے, کھانا کھا کے چلا جاتا ہے, لیکن وہ آ کے آپ کے پیغمبر کو برا بلا کہنا شروع کرتے, تو آپ کہو گے بھائی اب یہ کیا ہو رہی ہے, یہ زیادتی ہو رہی ہے. آپ کہو گے یہ کیا ہو رہی ہے, یہ زیادتی. تو کوئی بھی شخص آئے آپ کے سامنے سیدنا معاویہ کو برا بلا کہنا شروع کر دے, حضرت ابو سفیان کو, ابو بکر کو, حضرت عائشہ کو, آپ بولیں بھائی آپ آئیں اپنی نماز پڑھیں, آپ کا ایک مسلک ہے, ایک فقہ ہے, آپ اس طریقے سے پڑھیں, ہم نے منع نہیں کیا آپ کو. میں تو یہاں تو شیعہ لوگوں کہتا ہوں, اور آئے بھی ہیں بہت سارے مسجدوں میں, بیان بھی سنتے ہیں. ایک دن کسی جذباتی نے پکڑ لیا کہ شیعہ آئے, اس نکالو. میں نے کہا تو مجھے بہت غصہ ہے, میں نے کہا کس بیس پہ نکال رہے ہو بھائی, آپ مجھ سے پوچھے بغیر آپ یہ کام کر رہے ہو. تو یہ بدتمیز ہر جگہ پر ہوتے ہیں. میں نے کہا آئیں بیٹھیں بھائی. تو مجھ سے ملتے ہیں بہت سارے شیعہ لوگ بھی, میں کہیں جاتا ہوں نا اور بتا رہے ہوتے ہیں میں شیعہ ہوں لیکن آپ کو سنتا ہوں. تو ہمیں عادت نہیں ہے اس کو جا کے چھیڑنا شروع کر دیں, پن کرنا شروع کر دیں. میں کچھ بھی نہیں کہتا, ملک ہمارا ابھی لڑائی کا متحمل نہیں. جو سیکھنا چاہے, بات کرنا چاہے, تو آپ محبت عزت کے ساتھ بات کر لیں, اس سے آگے آپ اپنی حدود کو کراس نہ کریں. کافی ہو گیا. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اگلے ہفتے اگلے